बाजार में आपको रंगारंग चीजें नजर आएंगी, बाहरें नजर आएंगी, मस्जिद में क्या नजर आएगा, मौलवी साहब नजर आएंगे। तो आदमी कहता है इनको देखने के लिए मैं आऊं। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि अल्लाह ने अपने बंदों से जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर अपने घर बना दिए। एक बड़ा घर बना दिया, जो असल घर है वो बैतुल्लाह है, वो तो असल घर है अल्लाह का, तमाम घरों का मरकज। और फिर पूरी जमीन पर अल्लाह ने अपने घर बिछा दिए। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, इसलिए अल्लाह के घर में दिल लगाने की कोशिश किया करें, मस्जिद में नमाज पढ़ने पहले आ जाया करें। फी बुयूदिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़्कर फीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फीहा बिलवुदू वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन व ला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار। अल्लाह फरमाते हैं कुछ घर जमीन पर ऐसे हैं,
मरतबा अल्लाह ने बहुत बुलंद किया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनको इनका मरतबा ऊंचा रखा जाए। कुछ घर जमीन में ऐसे
ऐसा अजीब अंदाज है कि बुयूदिन, कुछ घर ऐसे हैं। हर महल्ले में ज्यादातर घर तो ऐसे नहीं होते, एक आध घर ऐसा होता है। वो कैसे हैं? फरमाया उसमें सुबह शाम अल्लाह को याद किया जाता है। अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़्कर फ़ीहा इस्मुहु, उसमें अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाता है। युसब्बिहु लहु फ़ीहा, और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह शाम अल्लाह की हमदो सना करते हैं। रिजाल, उन ऐसे मर्द हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे बंदे हैं। ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, जिनको तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। देखो हर शख्स चाहता है ना मेरा घर आबाद रहे, चाहते हैं ना लोग। घर आबाद किससे होता है? सोफों से, बेड से, ये चीजें भी जरूरी हैं, मगर असल आबादी किससे होती है? अफराद से। तो अल्लाह का घर भी कैसे आबाद होगा? अफराद से। और हमारा घर भी कैसे आबाद होगा? अफराद से। अगर घर हजार गज का है मगर बच्चे कितने हैं? दो, तो वो आबाद नहीं होगा, वहशत होगी उसमें। मुझे बड़ी वहशत होती है जब मैं ऐसे घरों में जाता हूं, हजार हजार गज के हैं, उसमें बंदे ही नहीं है, दीवारें खा रही होती हैं। मैं कहता हूं कैसे रहते हैं ये लोग, इसे दीवारें खा रही हैं, बिस्तर खा रहे होते हैं, मतलब काट रहे हैं। इससे वो घर अच्छा है जो छोटा हो मगर भरा हुआ हो। तो जैसे हमारे घर आबाद होते हैं अफराद से, ऐसे ही शहर भी आबाद होते हैं अफराद से, मुल्क भी आबाद होते हैं अफराद से। अभी मेरे बैरून मुल्क असफार हुए तो मैं वहां दोस्तों से एक बात कहता था कि कराची वाला लुक नहीं आ रहा, कराची वाला मजा नहीं आ रहा। मलेशिया कितना खूबसूरत मुल्क है, कितना जबरदस्त उन्होंने बनाया है उसको, बिल्डिंगें हैं, पार्क हैं, बंदे नहीं हैं। थाईलैंड कितना खूबसूरत मुल्क है, बैंकॉक पूरे शहर के ऊपर, कराची जितना शहर है पूरे शहर के ऊपर उन्होंने रोड बनाए हुए हैं। फिर उस ट्रेन का ट्रैक अलग है, लोकल ट्रेन, रोड अलग है, बंदे नहीं। हमारे यहां सदर में जाओ बंदे ही बंदे, मार्केटें भरी हुई हैं, एक गहमा गहमी है। ये गहमा गहमी जो है ना, इससे इंसान की जिंदगी को ताजगी मिलती है, इससे इंसान सीखता है बहुत कुछ। सदर में ले जाके बंदे को छोड़ दो, किसी को सदर में ले जाके छोड़ दो, थोड़े दिनों में देखो क्या फंटर बन के निकलेगा वो। सौ किस्म के लोगों से उसका वास्ता पड़ेगा, دیکھو گاؤں اور دیہات کے لوگوں کی جو مینٹل اپروچ ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے، وہ کم سیکھتے ہیں، تیز نہیں ہوتے وہ. وجہ کیا ہے کہ آپ نکلے دور پہاڑ پہ ایک بندہ نظر آیا آپ، یہ سارا دن کتنے افراد سے ملاقات ہوئی، ایک آدمی سے، وہ بھی کہاں بیٹھا ہوا تھا پہاڑ، دو آدمی ادھر ٹہلتے ہوئے نظر آئے، ایک آدمی ادھر نظر آ گیا، اور وہ بھی اپنے ہی مزاج کے، اپنی ہی زبان کے. آبادی زیادہ ہوتی ہے تو صبح سے لے کے رات تک 100 مختلف قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تجارت کی لائن سے بھی، مذہب کی لائن سے بھی، معاملات میں بھی، ہر طرح کی چیزوں میں. اس لیے جو کثیر آبادی والے لوگ ہیں ان کی جو ذہنی گروتھ ہے، نشو نما، وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے، بہت فنٹر بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں. کراچی میں دیکھو ہر آدمی فنٹر بن، آپ کو لگے گا لاہور میں بھی ایسے ہی کھچا کھچ پبلک بھری ہوئی ہے. تو میں ان لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ ملک، ان ملکوں نے ترقی بہت کی ہے مگر پاکستان جیسا مزہ نہیں ہے، بندے ہی نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں. تو جیسے ملک آباد ہوتے ہیں آبادی سے، کراچی کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک زمانے میں کراچی کو غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا، جس کو کہیں بھی روزگار نہیں ملتا تھا اس کو کراچی میں روزگار مل جاتا تھا. آبادی، جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ آبادی زیادہ ہوگی تو روزگار کہاں سے لائیں گے اتنے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے دنیا کا. دیکھو اگر آبادی کی کمی سے روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے تو چھانگا مانگا کے جنگلات میں روزگار سب سے زیادہ ہوتا، وہاں تو بندے ہی نہیں. بھائی آبادی جتنی بڑھے گی ویکینسیز اتنی ہی زیادہ، کیونکہ ہر آدمی کی ضرورت دوسرے سے وابستہ ہے. پرسوں میں جوڑیا بازار گیا، جوڑیا بازار جانتے ہیں نا، کراچی کی مصروف ترین مارکیٹ، وہاں ایک پھٹا لگانے کے 2-3 کروڑ روپے ہیں. یعنی اتنی سی جگہ آپ کو چاہیے نا، دکان چاہیے، صرف ایک پھٹا لگانا ہے تو 2-3 کروڑ روپے میں آپ کو پھٹا لگانے کی جگہ ملے گی. وہاں آپ کچھ بھی رکھ لو، لے جا کے پکوڑے لگا دو. وجہ کیا ہے؟ آبادی اتنی ہے، اتنی مصروف مارکیٹ ہے کہ ایک انچ کی قیمت لاکھوں کروڑوں روپے، ایک انچ کی قیمت، ایک فٹ کی قیمت اتنی مہنگی ہے. تو میں وہاں جب گیا تو میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے. کیوں گیا؟ بادام کا تیل نکلوانے. یہ مزے بھی باہر نہیں ہے. جوڑیا بازار میں 20 قسم کے بادام نظر آئیں گے، کیونکہ جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو کمپٹیشن بڑھتا ہے خود بخود. ورائٹیز آپ کو 10-20 قسم کی ملیں گی، کیونکہ لوگ بہت آ رہے ہیں نا خریدنے کے لیے. تو ہر آدمی کو کون سا بادام چاہیے بھائی؟ ہر چیز مل جائے گی آپ کو کراچی میں جوڑیا بازار، ہر چیز مل جائے گی. جہاں پیدا ہو رہی ہے وہاں نہیں ملے گی، یہاں ملے گی آپ کو، کیونکہ آبادی زیادہ ہونے سے کمپٹیشن زیادہ ہے، اس کی کھپت زیادہ ہے، تو ہر چیز ملے گی. تو میں گیا ایک مخصوص دکان پر، مجھے پتا ہے وہاں سے صحیح چیز ملتی ہے. تو 10-20 قسم کے، کتنے قسم کے بادام، کتنے قسم کے چیزیں. تو بھائی کون سا والا بادام چاہیے، وہ ہم نے لے لیا. اس کا تیل نکلوانا ہے تو تیل نکالنے والے بھی بیٹھے ہوئے، تیل نکالنے والے بھی، جو آپ کا بھی تیل نکالیں گے اور ساتھ ساتھ بادام کا بھی نکالیں گے. تو آپ دیکھ لو کوئی ایسی دکان جس میں آپ کا تیل نہ نکلتا ہو، صرف بادام کا نکلتا ہو. تو ایسی ہم نے ایک شاپ دیکھ لی، ہمارے سامنے اس نے بادام کا تیل نکال کے دیا. یہ سہولت بھی آپ کو باہر تھوڑی، وہ کہتے ہیں پیکنگ کی چیزیں لینا لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. تو فارمی چیزیں مل رہی ہیں، یہاں دیسی چیزیں بھی مل جائیں گی. یہ دیسی ہے، یہ فارمی ہے، جو چاہیے آپ کو بتاؤ. تو میں جو اصل بات آپ کو بتا رہا تھا، بادام جو ہے نا، بادام کھایا کریں. خشک میوے میں، ڈرائی فروٹ میں بادام سے اچھا کوئی میوہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ ڈرائی فروٹ میں سب سے بہتر میوہ کون سا ہے؟ جنرل نالج کے لیے درمیان میں کچھ چٹکلے آ جاتے ہیں. سب سے بہتر میوہ کون سا ہے؟ بادام. پستہ بھی اچھی چیز ہے، اخروٹ بھی اچھی چیز ہے، بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن سب سے اچھا کون ہے؟ اوور آل مجموعی لحاظ سے. اس کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدے ہیں. بادام میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا والا کولیسٹرول ہوتا ہے، وہ فائدہ پہنچاتا ہے جسم کو. تو میں نے وہاں ایک منظر دیکھا، ہمارے ساتھ دوست بھی تھے، ہمیں پیاس لگی تو ایک گاجر کا ریڑی ٹھیلا لگا کے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، پوری گاجریں بھری ہوئی ہیں، چلو پورا ٹھیلا بھرا ہوا ہے گاجروں، وہ گاجر کا جوس نکال کے بیچ رہا تھا. تو ہمارے دوست کو پیاس لگی، اس نے کہا میں گاجر کا جوس پی رہا ہوں، میں نے بھی پی لیا پھر. تو جب ہم نے پیا میں نے کہا یار یہ ابھی عصر کا ٹائم ہو رہا ہے اور سردیوں کی اثر ہے، ابھی مغرب ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، یہ اتنا بڑا ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بکے گا کیسے اس پہ؟ کل تک تو یہ گاجریں خراب ہو جائیں گی کیونکہ چھیل کے رکھی ہوئی. ہم تھوڑی دیر میں گھوم کے آئے تو وہ بالکل ختم. کتنے ہزاروں روپے روزانہ کما رہا ہے، یعنی تھوڑی دیر میں وہ کئی بورے جو گاجروں کے رکھے ہوئے تھے، جب ہم واپس آئے ہیں شاپنگ کر کے تو اس کا ٹھیلا دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ غریب. دیکھنے میں لوگوں کو بتا دو میں گاجر کا جوس بیچتا ہوں، سب زکات دیتے ہوں گے، یہ لے بھائی تو گاجر کا جوس بیچ. لیکن ایک ڈیڑھ گھنٹے میں پورے کے پورے ٹھیلے، پورا ٹھیلا اس کا کیا ہو گیا؟ غائب. کتنا کما لیا ہوگا؟ یہ کس کی برکت ہے؟ آبادی کی برکت ہے، آبادی. تو اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آباد جو ہے نا، دنیا آباد کس سے ہوتی ہے؟ انسانوں سے. ملک آباد ہوتے ہیں انسانوں سے، گھر آباد ہوتے ہیں انسانوں سے. ایسے ہی اللہ کا گھر بھی کس سے آباد ہوگا؟ بیت اللہ کس سے آباد ہے؟ انسانوں سے آباد ہے. کتنا رش ہوتا ہے جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں، طواف 24 گھنٹے طواف ہو رہے ہیں، کیا عجیب منظر ہوتا ہے وہ منظر جب دیکھتا ہے انسان. ہر وقت اللہ کے گھر کے گرد دیوانوں کی طرح گھومنے والے موجود، 24 گھنٹے گھوم رہے. جو جاتا ہے ایک دم سائیکل کی طرح گھومنا شروع کر دیتا ہے، اس گھر کا ادب ہی یہ، جاؤ اور فوراً چکر کاٹنا شروع کر دو. تو جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر آباد رہے، ہم نے تو چاہنا چھوڑ دیا، آج کل لوگوں نے چاہنا چھوڑ دیا، دو دو بچے کہہ رہے ہیں گھر آباد نہ ہو، بس بچے نہ ہو. لیکن بہرحال اللہ یہی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر نہیں ہے، اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا گھر بھی کیا رہے؟ آباد رہے. تو کیسے آباد رہے گا؟ ہم لوگ جب اللہ کے گھر میں آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم اللہ کے گھر آئیں گے تو اللہ کا گھر آباد ہوگا. اللہ کے گھر، اللہ نے اس آیت میں یہی فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فرمایا جن گھروں کو اللہ نے اونچا رکھنے کا حکم دیا اور اللہ نے حکم دیا کہ ان میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، ایسے لوگ ہیں اس میں. اللہ کیسی تعریف کر رہا ہے، رجال، ایسے بندے ہیں، بندے پنجابی میں کہتے ہیں نا بندہ، تو اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا، ایسے بندے ہیں، بندے جن کو آپ بندہ کہہ سکتے ہو. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. یہاں بھی وہی بات، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تجارت نہیں کرتے یا خرید و فروخت نہیں کرتے، شاپنگ نہیں کرتے، آلو پیاز ٹماٹر نہیں خریدتے، یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ سارے کام کرتے ہیں مگر یہ چیزیں ان کو اللہ کا گھر آباد کرنے سے غافل نہیں کرتے. جیسے گھر بار میں ٹائم دیتے ہیں، آفس کو ٹائم دیتے ہیں، ایسے ہی مسجد کو بھی ٹائم دیتے ہیں، وہ مسجد کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، دوسری کوالٹی اللہ فرماتے ہیں ان بندوں میں یہ ہے، جو بندے ہیں. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو انسان ہیں نا، انسان کی ایک حیثیت ہے وہ جو جانوروں والی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو کوئی کمال کرتے ہیں، گدھا نہیں کھاتا کیا؟ بولو نا بھائی، گدھا بھی تو کھاتا ہے، ہم بھی چباتے ہیں، گدھا چباتا نہیں ہے، ہم بھی نسل بڑھاتے ہیں، گدھا بھی نسل بڑھاتا ہے، ہم بھی وزن اٹھاتے ہیں، گدھا بھی وزن اٹھاتا ہے. وہ الگ بات ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتا، ہم اپنی مرضی سے اس پہ لادتے ہیں. تو انسان اور جانور میں مادی اعتبار سے کوئی فرق، بولو نا بھائی، نہیں ہے. شیر لے لو، بلی لے لو، لومڑی لے لو، کوا لے لو، سب جانور کھاتے پیتے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. انسان چونکہ ذہین ہے تو وہ اپنی خواہشات ذرا تمیز سے پوری کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی گدھا تو جہاں منہ مارتے کھا جائے گا اور ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے، ہم تو بڑی اچھی اسپیکنگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ذہانت زیادہ دے دی، شیر کے پاس ذہانت نہیں ہے تو وہ بیچارہ ہزاروں سال سے غار بنا کے رہ رہا ہے، اگر اس میں عقل ہوتی تو وہ بھی بنگلے بناتا، اس میں ہیٹر لگاتا، سردیوں میں اے سی لگا لیتا، سوری سردیوں میں ہیٹر لگاتا اور گرمیوں میں اے سی لگا لیتا، تو اس کو تو عقل نہیں دی نا، ورنہ انسان بھی تو پہلے پہاڑوں میں ہی رہتا تھا، لیکن ذہین ہے تو وہ ترقی کرتے کرتے اس نے گھر بنا لیے۔ تو خواہشات کی تکمیل، اپنی منمانی زندگی گزارنا، اس کی وجہ سے انسان حقیقی انسان نہیں بنتا، صرف سائنسی انسان بن جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو پہلے زمانے کی میڈیکل سائنس ہے نا، اس میں انسان اور جانور میں فرق ایسے کیا جاتا تھا کہ جانور میں بھی زندگی، انسان میں بھی زندگی، لیکن جانور بولتا نہیں ہے اور انسان بولتا ہے، اس کی زبانیں ہوتی ہیں، تو یہ فرق ہے۔ اور ایک فرق دم کا بھی آپ لگا لیں گے، دم نہیں ہوتی ہمارے، اکثر جانوروں کی دم ہوتی ہے، تو اور زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو انسان جو روحانی اعتبار سے انسان بنتا ہے، جب ہم کسی کہتے ہیں نا انسان کا بچہ بن جا، بندے کا پتر بن، تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں تو ہوں انسان کا بچہ۔ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روحانی اعتبار سے بھی کیا بن جاؤ؟ انسان بن جاؤ۔ انسان بنائے تو حقیقی معنوں میں مہذب بن جاؤ۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں رجال، کچھ بندے تو ویسے وہ تو کافر بھی بندے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں بندے جو ہے نا، بندے وہ ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں نماز کے ذریعے، وہ ایتاء الزکاۃ، اور غریبوں کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا والا بڑا مشکل کام ہے، بہت سے لوگ نفلی عبادت کرتے ہیں مگر کنجوس ہوتے ہیں، آخرت کا ذخیرہ نہیں کر رہے۔ تو فرمایا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، پیسے میں جو دل اٹکا ہوا ہے نا، جیب سے پیسہ نہ نکلے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کا آخرت پر یقین ہے تو کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھو آج آپ کو پتا چل جائے یا مجھے پتا چل جائے کہ یہ بزنس ہے، یہ کاروبار ہے، اس میں انویسٹمنٹ کے نتیجے میں مجھے ڈبل پروفٹ ملے گا۔ مزاربہ اسکینڈل ہوا تھا نا چند سال پہلے، میں نے بتایا نا آج کل ہر آدمی کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، تو مفتی صاحب نے بزنس شروع کیا تھا، تو کروڑوں روپے لے کے پتلی گلی سے نکل گئے۔ تو کتنے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی اس میں؟ جو زکات نہیں بھی نکالتے تھے نا، انہوں نے بھی پیسے رکھوا دیے۔ کیوں؟ اس امید پر، اس لالچ میں کہ ڈبل کر کے ملیں گے۔ کوئی کہہ رہا تھا 25% پروفٹ ہے، کوئی کہہ رہا تھا 30% پروفٹ ہے، 20% 30% بھی ہو، لوگوں نے قرضے لے کے لگا دیے وہاں پہ۔ ابھی بحریہ ٹاؤن میں پلاٹنگ میں کیسے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کہیں پتہ چل جائے سریانی ٹاؤن میں کوئی پلاٹ خالی ہے اور ڈبل ہو جائے گا، کیسے لوگ لگاتے ہیں؟ تو یہ کیا بات ہے بھائی کہ آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے انویسٹمنٹ ہو ہی نہیں رہی ہے۔ ہم لوگ اللہ کے لیے انویسٹمنٹ پتہ ہے کتنی کرتے ہیں؟ وہ جو گاڑی کا شیشہ صاف کرنے آتا ہے نا بچہ، اس کو 5 روپے پکڑا دیے یا 10 روپے پکڑا دیے، تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ بولو بھائی، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آخرت کی۔ 10 روپے پکڑا دیے، اس کو کیا کہہ دیا؟ 5 روپے دے دیے۔ یا چلتے ہوئے کسی کو، وہ جو ہوٹل میں کھانا کھائے تو ٹرپ کے طور پہ اس کو 20 روپے پکڑا دیے۔ ہم کہتے ہیں بہت زبردست، کیا ہو رہی ہے آخرت کی انویسٹمنٹ، خون پسینے کے 5 روپے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں تو 1 روپیہ بھی خرچ ہوگا ملے گا واپس، لیکن میرے بھائی اللہ جو علامات بیان کرتے ہیں کہ جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، آخرت پر ایمان ہوتا ہے، ان کے یہ حالات نہیں ہوتے۔ یطعمون الطعام، وہ غربا کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ بولتے کیوں نہیں بھائی، کرتے رہتے ہیں۔ یوز ٹو، انگلش کا ایک اسٹرکچر ہے نا، یوز ٹو ہو چکے، وہ عادت لت پڑ چکی ہے، جیسے ہیروئنچی کو ہیروئن کی لت پڑ جاتی ہے، چرسی کو چرس کی لت پڑ جاتی ہے، ان کو لت پڑ جاتی ہے کس کی؟ یار بولوانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی ڈنڈا رکھنا پڑے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بولا کریں، بولا تو اللہ کیا فرماتے ہیں، ان کو خرچ کرنے کی کیا پڑ جاتی ہے؟ لت پڑ جاتی ہے۔ یہ لت کا لفظ ہے قرآن میں، کیونکہ فاولائک، فرمایا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولائک ہم المضعفون۔ فرمائے یہی لوگ ہیں جو مضعف ہیں، مضعف اس میں فاعل ہے، یہ لوگ ہیں اپنے حقیقی تجارت کرنے والے بزنس مین، اصل میں یہ ہیں جو انویسٹ کر کر کے اللہ کے بینک میں بڑھائے چلے جا رہے ہیں. تو یاد رکھو کہ پہلی ایک میں ایک اور حدیث سنا دوں تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. فرمایا وہ شخص اسلام کی لذت، اسلام کی مٹھاس چکھ لے گا جو اللہ کو اللہ مان لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد مان لے، نبی مان لے، اور اسلام کو اسلام مان لے. یہ خطاب نبی کس سے کر رہے ہیں؟ مسلمانوں سے. سوال پیدا ہوگا، بھائی مسلمان تو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اب تھوڑا تھوڑا یوں کرنا تو سیکھ لیا آپ لوگوں نے، زبان بھی ہلا لیا کریں. اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول کو رسول بھی مانتے ہیں، اسلام کو اسلام بھی مانتے ہیں، کہ اسلام کو اپنا دین بھی مانتے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ بھائی اسلام کی لذت محسوس ہوگی تمہیں؟ یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اوپر اوپر سے ماننے والے بہت ہیں، اندر سے نہیں مان رہے، اندر سے کھٹکا لگا ہوا ہے. یار یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ خرچ کرو، پتہ نہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی غلط غلط لکھا ہوا، معاذ اللہ. اندر سے شیطان کیا کرتا ہے؟ گڑبڑ کر رہا ہے. یار یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے سخاوت، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سخاوت، نبی نے تو کچھ بھی نہیں رکھا نا. آپ نے فرمایا میں کیا مسافر، مسافر کیا رکھے گا اپنے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، آپ کو تو مال رکھنے سے ٹینشن ہوتی تھی، بینک اکاؤنٹ کروڑوں روپے، پلاٹنگ ملاٹنگ، یہ تو بہت دور کی بات ہے. آج ساری ٹینشن سے اسی کی ہے، تباہ ہو رہے ہیں. یار میرا پلاٹ وہاں سے کیا ہو گیا، میرے قراندازی وغیرہ نام ہی نہیں نکلا. یار میرے پلاٹ، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، ایک بالغ زمین بھی نہیں ہے، میں تو کرائے پہ رہ رہا ہوں. یار میں کیا کروں گا، یار میں تو بچے کہاں سے کھائیں گے، بھائی بیٹیوں کی شادیاں کہاں سے ہوں گی، بھیج ہی نہیں ہے. ہائے 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 کرتے کرتے برین ہیمریج سے بولو بھائی مر جاتا ہے، پراٹھے کھا کے مرتا ہے. پہلے زمانے میں بھوک سے مرتا تھا آدمی، اب کیا مر رہا ہے؟ پراٹھے کھا رہا ہے، انڈے کھا رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، رات کو سونے کی جگہ بھی مل رہی ہے، پھر بھی ہائے 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 کرتے کرتے. اللہ کے بندے، جس خدا نے تجھے یہ ساری نعمتیں دے دی ہیں، رات کو سو رہا ہے، تجھے نیند آ رہی ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، نیند اگر نہیں آ رہی تو اپنی ٹینشن سے نہیں آ رہی، اللہ نے کوئی نیند بھگانے کا انتظام نہیں کیا اللہ کی طرف سے. ساری چیزیں اللہ نے دے دی، سب کچھ اللہ نے دے دیا، پھر کس کی سوچ رہا ہے؟ اولاد کی سوچ رہا ہے. تو جیسے تمہیں دے دیا تو اللہ ان کو بھی کر دے گا. مسافر خانہ ہے نا، سیٹ مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو کھڑے کھڑے گزر جاؤ، ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ میرے پاس تو انڈیا والوں کے فون بھی آتے ہیں نا، تو وہ اس طرح سے اسٹائل میں بات کرتے ہیں بمبئی والے، بولے تو مفتی صاحب آپ بولے تو. میں نے کہا کیا بولے تو، ابھی تو کچھ بولے ہی نہیں. بڑا برابر برابر بھی کہتے ہیں برابر. ایک صاحب کا بمبئی سے فون آیا، میں ان کو سمجھا رہا تھا یہ مسئلہ، ایسے کہتے ہیں برابر برابر. میرے برابر میں تو کوئی بھی نہیں ہے بھائی. تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. مسافر ہے نا مسافر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ٹینشن اس لیے نہیں، حالانکہ گھر میں نا چولہا ہی نہیں جل رہا. کیوں نہیں جل رہا چولہا؟ ہم جب گھر میں آتے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پکا ہوا ہے. یہ مضمون دائیں بائیں نہ ہو جائے، گچی پکڑ کے رکھنا ذرا اس کی جہاں سے میں چلا تھا. ہم جب گھر میں آتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں گھر والوں سے؟ کیا پکا ہے؟ دال پکی ہے، منہ ناک منہ چڑھائیں گے، یہ پکایا ہے، کھنڈیاں پکائی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کھا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھتے تھے گھر آ کے کہ کیا پکا ہے، آپ یہ پوچھتے تھے کہ کچھ پکا ہے یا نہیں پکا، کچھ گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھتے تھے. اگر ہوتا کھا لیتے. اگر امی عائشہ فرماتی کہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ فرماتے چلو پھر میں روزے کی نیت کر لیتا، شام تک کچھ ویسے ہی نہیں ہوگا، روزے کا ثواب تو حاصل کر لو. کیا خیال ہے؟ ہم کیا اس ہم اب ہم ہوتے تو ہمیں کون سی ٹینشن کھاتی ہے؟ یار اگر شام تک بھوکے رہ گئے تو کولیسٹرول لیول جو ڈاکٹر نے جو وہ بتائی ہے اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، شوگر ڈاؤن ہو جائے گی. جو شوگر کے مریض ہیں وہ تو چلو سوچیں خطرناک ہے، لیکن جو نارمل آدمی ہے نا اس کو بھی شوگر کے ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے. یار ویکنیس ہو جائے گی، یار یہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے بندے بھوکا رہ لے گا نا، نہیں ملے گا آج زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا, تو کبھی نہ کبھی تو ملے, بھوک سے مرے گا نہیں انشاءاللہ, ایسا کوئی قحط نہیں پڑا ہوا کہ بھوک سے مر جائے. اور یہ بات خوب یاد رکھیں, میں جو طبی باتیں بتاتا ہوں نا میڈیکل سائنس کی, وہ صحیح ہوتی ہیں, اس کو آپ غلط نہ سمجھا کریں. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے باڈی کو, سمجھ رہے ہو, بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں. جو وقتی نقصان ہوتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کور ہو جاتا ہے, بلکہ باڈی کو فائدہ ہی ہوتا ہے. جتنا بھوک لگے گی اس میں کھانا کھائیں گے, جتنا زیادہ بھوکا رہیں گے اتنا ہی وہ کھانا آپ کی صحت کو فائدہ پہنچائے گا, کھا کر کے لگے گا جسم میں جا کے. بلکہ جو زیادہ بھوکا رہے وہ اگر بد پرہیزی بھی کر لے تو بھی اس کو نقصان نہیں ہوتا. کھانا کھانے کے بڑے نقصانات ہیں, کھانا جو ہم کھا رہے ہیں نا اس مر کیوں رہے ہیں, کھانے کی وجہ سے. آپ ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں, کوئی ایک مریض آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بےچارہ بھوکا رہنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہو, ایک بھی نہیں ملے گا. اگر ایک ملے تو مجھے میرے پاس لے کر آئے کہ یہ کھاتے نہیں تھے اس لیے بیمار ہو گئے. جتنے ملیں گے آپ کو سارے وہ ملیں گے جو کھاتے تھے اس لیے, بولو بھائی, بریانی بھی کھا لیتے تھے, ان کو منع کیا تھا نہاری نہیں کھانا مگر مغز ڈال کے دیسی گھی کا تڑکا لگا کے کھا لیا کرتے تھے, ان کو کئی دفعہ پکڑا گیا رنگے ہاتھوں برگر کھاتے ہوئے, حالانکہ ان کو میدے میں بیماری تھی, ڈاکٹر نے کہا تھا فائبر والی چیزیں کھانا مگر یہ پھر بھی کھا رہے تھے. کھا کھا کے شوگر بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو جب ایک فرض کر لیا جائے کہ مسافر خانہ ہے, کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عمر آئے, آنکھوں سے آنسو نکل آئے حضرت عمر کے, دیکھا گھر میں سامان ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے, ایک چٹائی ہے اور ایک چھال کھجور کی, بس یہ گھر میں, اور وہ اسی پہ جو ہے نا وہ سر رکھ کے سوتے ہیں. تکیہ ضروری ہے ورنہ گردن میں درد جاتا, تو آپ نے تکیہ کا انتظام کیا ہوا ہے, صحیح ہے نا, وہ کھجور کی چھال کا بنا کے ایک تکیہ رکھا ہوا ہے. حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیسر و کسرا کے جو بادشاہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے پاس تو اتنا کچھ اور آپ سید الانبیاء ہیں کچھ بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو صرف نصیحت نہیں کی کہ نہیں عمر یہ دنیا مسافر خانہ ہے, نا نا نا, آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا. یعنی کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی, نہیں آنی میرا خیال, فرمایا کہ کیسے تم عمر جیسا ذہین آدمی ہو کے اس قسم کی باتیں, اتنا ذہین آدمی عمر اور باتیں کیسے کر رہے ہیں بھائی. فرمایا مسافر خانہ ہے, مرنا ہے تو جو ضرورات زندگی ہیں وہ تو ہے نا, ایک مشکیزہ ہے, جب دودھ پینا ہو تو ایک پیالہ ہے, اگر پیالہ ہی نہ گھر میں ہوتا پھر دودھ کیسے پیتے, تو دودھ کے لیے پیالہ ہے اسی میں دودھ پی لیں گے, جب کوئی کھانا کھانا ہوگا تو اس پیالے میں سالن ڈال کے کھا لیں گے, کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں, نبی کہہ رہے ہیں. اور یہ تکیہ ہے نا, بستر ہے, سردی کے لیے انتظام ہے, وہ لحاف بھی آپ کا سردیوں میں, مدینہ کی سردی بڑی سخت ہے تو سردی میں کچھ انتظام کرتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاف کا, تاکہ کیونکہ ساری رات جو ٹھنڈے ٹھنڈ سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے اس کا انتظام تو ضروری ہے. تو فرمایا بس ٹھیک ہے نا, اور کیا چاہیے, باقی مسافر خانہ ہے, کیسر و کسرا بھی مر جائیں گے, قبر میں چلے جائیں تو چلے گئے نا, کتنا انہوں نے کھا لیا پی لیا ہے تو کیسر و کسرا کا نام ہونے کا, قبروں میں ہڈیاں بھی گل چڑھ کے ان کی ختم ہو گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بھی محفوظ, اور کروڑوں سلام پڑے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے. یہ میرا بھی موضوع نہیں ہے, بات کہاں سے کہاں نکل گئی, تو میں اصل یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو, خرچ کرنے کی عادت ڈالو, کرنا پڑے گا. اور یہ کرتے کیوں نہیں ہیں, یقین نہیں ہے آخرت پہ, اس لیے 20 روپے کا رسک لے لیتے ہیں, وائپر والے کو 20 روپے دے دیے کہ چلو اگر آخرت نہیں بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں, 20 روپے تو ویسے بھی چلتے ہیں, ایسی رقم کا رسک نہیں لیتے کہ اگر آخرت نہ نکلی تو وہ ایسا نہ ہو گیا, کیا ہو گیا, اندر جو ہے نا تھوڑا سا گڑبڑ ہے. فہم فی ریبہم یترددون, تھوڑا سا شبہ ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ آخرت فاخرت نہ ہو, قبر میں جا کے گل چڑھ کے ختم ہو جائے اور وہاں نہ عذاب ہو نہ ثواب ہو, اور دنیا کے مزے بھی گئے اور آخرت کے مزے بھی گئے. لیکن ہیں چونکہ مسلمان تو تھوڑا تھوڑا رسک بھی لیتے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہو گئی تو چترول ہی نہ لگ رہے ہو وہاں پہ. یہ والا ایمان ہے ہم لوگوں کا. ایک یہودی آیا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کہنے لگا, یہودی تھا یا کوئی کمیونسٹ تھا, دہریہ تھا, اس نے کہا میں آخرت نہیں مانتا. انہوں نے کہا کہ تو اگر آخرت نہیں مانتا نا, اس کا امکان تو ہے کہ ہم سچے ہوں. اگر آخرت صحیح نکلی, یعنی آخرت واقعی ہوئی, اللہ نے مردوں کو زندہ کیا, تیری خیر نہیں ہے پھر. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے, میں جو انکار کر رہا ہوں آخرت کا, تو اس کا بھی امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ صحیح, تو امکان تو ہے نا. تو وہ ڈر گیا. تو ہماری حالت بھی کیا ہے, ڈرتے بھی ہیں لیکن یقین بھی نہیں رکھتے. ڈرتے ہیں کہ یار احتیاط بہتر ہے. جیسے ہم ہر معاملے میں نا, کوئی ہمیں بتا دے اس راستے میں ڈاکو بیٹھا ہوا ہے, تو آدمی احتیاط کرے گا, پیسے بوزوں میں لگا لے گا, کہیں جوتوں کے نیچے کر لے گا, تھوڑا سا احتیاط کرے گا. لیکن اگر اس کو یقین ہو کہ بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے لوٹنے کے لیے, پھر آدمی کہے گا پیسے گھر پہ رکھو بھائی, نکلو ہی نہیں, آرام سے گھر میں پڑھ کے سو جاؤ, آفس کی چھٹی مارو آج. تو یقین کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور تردد والے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگ اسلام پر عمل تو کر رہے ہیں مگر اسلام کا ذائقہ اور مٹھاس محسوس نہیں کر رہے. اسلام بڑا لذیذ مذہب ہے, بڑی لذت ہے اس میں. اس کی جو کڑواہٹ ہے نا, کڑواہٹ وہ ہمیں اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا پکا ایمان نہیں ہے, ورنہ اس کڑواہٹ میں بھی اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے. بھائی آپ کہیں گے حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ اسلام میں لذت ہے, تو دونوں میں تضاد ہو گئی نا. صورتاً قید خانہ ہے, بہت ساری قیودات میں ہے, لیکن ان قیود میں, قید میں اللہ نے لذت بہت رکھی ہے. کیونکہ انجام کو سوچ سوچ کے انسان کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, انجام اچھا ہو جائے. اس کی بالکل مثال ایسے ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹیکا لگا رہے ہو, آپ بخار میں پڑے ہوئے اور تین دن ہو گئے, چار دن ہو گئے, آپ کی طبیعت خراب, آپ بیزار آ گئے اپنی زندگی سے, خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب آئے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ایک ٹیکا لگائیں گے اور میں فٹ فاٹ ہو کے بیٹھ جاؤں گا, بیماری غائب ہو جائے گی. تو اب ڈاکٹر جب سوئی چبوئے گا تو چیخ تو نکلے گی نا, کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی کوئی کی آواز بھی آئے گی, چیخ بھی نکلے گی تھوڑی سی, لیکن مزہ بھی آ رہا ہوگا. اور آپ کہو گے لگاؤ یار, میں بے شک چیخیں ماروں, مجھے رسی سے باندھ کے تھوک دو بس کسی طریقے سے. اندر سے ایک عجیب خوشی ہوگی, راحت ہوگی کہ بھائی اب مزہ شروع ہے, ٹیکا لگے گا اور پھٹ پھاٹ ہو جائیں گے. تو بیائی نہیں یہی مثال ہے کہ جب مسلمان کو یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے, ہم جو یہاں خرچ کر رہے ہیں وہ وہاں کیا ہو رہا ہے, انویسٹ ہو رہا ہے, انویسٹمنٹ ہے یہ, تو پھر اور یہ وہ والی انویسٹمنٹ نہیں ہے جو مزاربہ والی تھی لے کے پتلی گلی سے نکل گئی. اللہ کہتے ہیں کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ کیا اللہ نے اعلان کیا ہے, کون ہے بھائی, آؤ ہم کو بھی دو یار, ہم کو بھی دو پیسے, فیضاعفہ میں بڑھا کے لوٹاؤں گا. کون ہے؟ اگر اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو سب بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بیچ بیچ کے سارے لگا دے. مجھے اللہ کا ایک میرے پر فضل ہے, مجھے کسی کا بڑا گھر دیکھ کے کبھی حسرت نہیں ہوئی. گاڑی دیکھ کے شاید کبھی حسرت ہوئی ہو کہ کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی, کپڑے دیکھ کے شاید کبھی حسرت ہوئی ہو کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتے, کھانا دیکھ کے بھی شاید ہو سکتا ہے کبھی ہوئی یار اتنا اچھا کھا رہا ہے نہاری اس میں نیمبو نچوڑ کے, ہے بھائی. لیکن اللہ کا شکر ہے گھر دیکھ کے, بنگلہ دیکھ کے حسرت نہیں ہوتی, کاش میرے پاس بھی ایسا بنگلہ ہوتا. اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار عمر کتنی رہ گئی ہے, اس بنگلے کی عمر زیادہ ہے, ہماری عمر کم ہے, 20-30-40 سال زیادہ سے زیادہ زندہ رہیں گے تو کتنا ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے کیسا. اور عام طور پر میں نے لوگوں کی حالت دیکھی ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹینشن لیتے ہیں وہ گھر کی لیتے ہیں. گھر اپنا ہونا چاہیے, گھر اپنا ہونا چاہیے, ذاتی گھر ہونا چاہیے, پلاٹ اپنا ہونا چاہیے. اللہ کے بندو, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, تو نہاری دیکھ کے منہ میں پانی آ جائے تو یہ صحیح ہے کہ یار وہ کھا رہے, اس کی لذت ابھی زبان محسوس کرے گی, جتنے پیسے دیے اس کی وصولی ہو جائے گی. نہیں آ رہی میرے غلے بات, اس کی وصولی ہو جائے گی, چٹخارے مل جائیں گے. گھر پہ جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے نا اتنے چٹخارے گھر کے نہیں ملیں گے آپ کو. کروڑوں روپے تم نے لگا دیے اور ہڈیوں میں سریا ڈالا نہیں ہے, کیسے سمجھائے؟ گھر 1 کروڑ روپے لگا دیے, 2 کروڑ, ہڈیاں وہی رکھی آپ نے, اس میں آپ نے بنیادوں میں اتنا موٹا سریا لے کے ڈال دیا, اتنا موٹا سریا کہ یہ گرے نہیں, زلزل آئے تو ہلے نہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ ہو اور یہ ہو اور ایسے ہو, پبلک کو پتہ لگے ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ گھر ہے, تو آپ کے پاس اتنا موٹے سریے والا، اتنی مضبوط بنیادوں والا گھر تو آ گیا، مگر ہڈیاں تو وہی ہیں نا جو آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں، وہ سیدھا ہو رہی ہیں. اور گھر عام طور پر انسان ایسی عمر میں بناتا ہے کہ جب ہڈیوں سے چٹکنے کی آوازیں آنا شروع ہو چکی ہوتی، جب سردے سے اٹھتا ہے تو وہ اسپیڈ نہیں رہتی جو جوانی میں، اٹھتے اٹھتے ہی 5-6 بل کھائے گا وہ. اب دیکھ لو نا، آج کل 40 سال کے بعد گھٹنے سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں تو میں دیکھتا ہوں نوجوانوں، ٹک کی آواز آتی ہے. ایک صاحب تھے، وہ رکوع سے سجدے سے جب اٹھے تو ٹک کی آواز آئی. میں نے کہا کہہ رہے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا کیا نہیں ہو گیا، اب اللہ بتا رہے کہ اب ابھی تو شکر کرو ایک گھٹنے سے آئی ہے، تھوڑے دنوں بعد دوسرے سے بھی آئی. کمر میں بھی درد ہوگا، بال بھی سفید ہوں گے، گریں گے. جب بال سفید ہوتے ہیں آدمی رو رہا ہوتا ہے، ہائے یار یہ بال میرے سفید، ہائے میرے بال سفید، ہائے میرے بال سفید. تھوڑے دنوں میں جب گرنا شروع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ سفید ہی اچھے تھے، ہم سفید کو رو رہے تھے، اب تو نفس بال سے بھی بال ہی. دانتوں کی فکر میں لگا رہتا ہے، پھر دانت غائب ہونا شروع. تو گھر اتنا مضبوط بنا دیا، اتنا فولادی گھر بنا دیا، اپنی ہڈیاں وہ اسی طرح بربری ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چیز جس پر انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. جائز ہے خرچ کرنا تعمیر پہ، جائز ہے، لیکن مزاج نبی کیا بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے حرام نہیں ہے، لیکن جتنی چیزوں پہ تم خرچ کرتے ہو نا، ان میں سب سے بدترین کیا ہے؟ تعمیر ہے. کیونکہ اتنا پیسہ لگا رہے ہو، اتنی تمہاری زندگی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کے ابا نے آپ کے لیے کیا تھا، آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے کر رہے ہو، بچے اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تو ہر آدمی ٹینشن لے کے دنیا سے جا رہا ہے، ٹینشن فری کون ہوگا بھائی؟ کیا خیال ہے، ٹینشن فری کون ہوگا؟ تو سب کچھ سیٹ سیٹ ہو جاتا ہے. ہاں اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے تو بنا لو گھر، نہیں دیا تو ٹھیک ہے. کھانے پہلے سب سے زیادہ فوکس کرو خوراک کو. آپ کو اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو پہلے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، اور پھر جس چیز پر سب سے زیادہ خرچ کیا جائے وہ کیا ہے؟ بادام کا تیل. ہاں سمجھ رہے ہو، بادام کھاؤ. سستی اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سستی خوراکیں بولو نا یار، کیوں نہیں بول رہے، نہیں کھاؤ، اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو تو اچھی چیز کھاؤ. کیونکہ وہ جو چیز اگر جھوپڑی بھی ہو مگر صحت اچھی ہو وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت ہزار گز کا بنگلہ ہو اور شوگر کے مریض بن گئے. لذت سے محروم، ساری دنیا کی میٹھی چیزوں سے. میٹھا تو انسان کی فطرت ہے. جنت میں اللہ نے کہیں کہا کہ پکوڑے ہوں گے؟ ہے بھائی، اللہ نے کہیں کہا کہ جنت میں چٹنی ہوگی؟ جنت میں ساری میٹھی چیزیں ہیں، شہد ہے، دودھ ہے اور پھل ہے، وہاں پہ سارے میٹھی چیزیں. تو میٹھا تو انسان کی فطرت ہے. اور شوگر کی بیماری میں سب سے پہلے کیا چھوٹتا ہے؟ زندگی کا آدھا مزہ کیا ہو گیا؟ کرکرا. اور جب بلڈ پریشر ہوا تو کیا چھوٹ گیا؟ گائے کا گوشت. لذت اللہ نے رکھی کس میں ہے؟ بڑے میں رکھی ہے. اصل تو مزہ ہی بیف بریانی کا جو مزہ ہے چکن میں تھوڑی ہے. سارے کھانے آپ کو بتا رہا ہوں میں، بیف کا جو مزہ ہے وہ چکن میں آتا ہے؟ چھوڑ جائے گا. جب بلڈ پریشر ہو گیا، کولیسٹرول بڑھ گیا، تو پھر کیا ہے زندگی بیچاری، پھر اور جو سستی کاہلی. تو اس لیے جب پیسہ اللہ نے دیا ہو تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرو؟ خوراک ٹائٹ رکھو. کرائے کے گھر پہ رہو مگر خوراک کیسی ہونی چاہیے؟ خاندانی، اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی. یعنی کہ خود خاندانی کھا رہے ہیں، ان کو بہت ٹائٹ خوراک. صحت مند آدمی زیادہ خوش و خرم ہوتا ہے، وہ ذہنی سکون میں بھی ہوتا ہے، دوسروں کو بھی سکون دیتا ہے. بیمار ہو گئے خود بھی ٹینشن میں، دوسروں کو بھی ٹینشن. دوسری چیز سواری. دوسری چیز کیا ہے؟ بلکہ اس سے بھی جو کمارا ہے اس کے لیے بیوی. پیسہ خرچ کرو مگر بیوی کیسی لے کر آؤ؟ خاندانی. سستے کے چکر میں سنو کوئی بھی آڑا ترچا اٹھا کے لے آؤ. پیسہ خرچ کرو، لوگ نہیں خرچ کر رہے پیسہ. میں نے ایک صاحب کو، میں رشتے وشتے نہیں کراتا لیکن کوئی تھا وہ جاننے والے تھے، تو وہ رشتہ ان کے لیے بڑے اچھے خاندان کی لڑکی، بچی بھی خوبصورت تھی اور وہ خاندان بھی اچھا تھا. اب وہ لڑکی والے مہر زیادہ مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 7 لاکھ روپے مہر دو. تو لڑکے سے میں نے کہا، وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں کر رہا. میں نے کہا اللہ کے بندے دے دے 7 لاکھ روپے مہر، ایک نیک سیرت بیوی تجھے مل جائے، اور چلو صورت بھی اچھی ہے اس کی، اور سیرت اصل چیز تو سیرت ہے، سیرت بھی اچھی ہے. 7 لاکھ کوئی اتنا بڑا مسئلہ اس کے لیے نہیں تھا. وہ کہہ رہے نہیں 7 لاکھ میں تو گاڑی آ جاتی ہے. میں نے کہا گاڑی کو بیچ دو، گاڑی سے اچھی کیا ہونی چاہیے؟ بیوی کی ویلیو گاڑی سے زیادہ ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، کوئی بات نہیں دے دو. لیکن عجیب دماغ خراب ہو گیا لوگوں کا، گاڑی خرید لیں گے اور نکاح پہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے. کیا کرنا ہے گاڑی کا بھائی؟ اوبر رہے، ٹیکسیاں چل رہی ہیں آج کل، بسوں میں چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب گھر میں آؤ گے بیوی کو دیکھ کے سکون ملے گا، تو چنچی میں بیٹھ کے بھی اگر آؤ گے نا تو انشاءاللہ اچھی زندگی گزرے گی. اور اگر اپنی لینڈ کروزر میں گھر آ رہے ہیں اور بیوی نے وہیں سے بیلر اٹھا کے مارا، تو وہ لینڈ کروزر بھی آپ کو برین ہیمریج سے نہیں بچا سکتی. تو کمارا آدمی سب سے پہلے کس پہ خرچ کرے؟ اچھے سے اچھے خاندان کی لڑکی لے کر آئے، اس میں کنجوسی نہ کرے. کنجوسی نہ، پیسہ ہے تو خرچ کر دے، گاڑی بیچ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. گاڑی کوئی آ جائے گی دوبارہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح میں برکت رکھی ہے. دوسری چیز خوراک اچھی ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ سواری، سمجھ رہے ہو، سواری اچھی ہونی چاہیے. اور گھر کے معاملے میں لباس ہے، پھر لباس اچھا ہونا چاہیے. اور گھر کے معاملے میں یہ چیز اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ کا ذاتی ہے یا کرائے کا، جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقہ اچھا ہونا چاہیے. نہیں یاری میرا خیال ہے، پبلک، وہاں جو پبلک ہے، جو اڑوس پڑوس میں رہتی ہے، وہ لوگ کیا ہونے چاہیے؟ کیونکہ بہت اثر پڑتا ہے اس کا، بہت اثر پڑتا ہے. ایسا علاقہ ہو، اس پہ بے شک آپ تھوڑا زیادہ کرایہ دینا پڑ رہا ہو تو زیادہ کرایہ. کوفہ میں غالباً انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انس ابن مالک تو بصرہ میں تھے، تو انس ابن مالک تھے یا کوئی اور صحابی، تو جب ان کے پڑوسی نے گھر بیچا تو گھر کی جو مارکیٹ ویلیو تھی، مثال کے طور پر ایک مثال ہے کہ 1000 درہم ہوگی، تو انہوں نے ڈبل قیمت لگائی. جیسے 50 لاکھ کا گھر ہو اور بیچنے والا اس کی 1 کروڑ قیمت لگا رہا ہو، تو جن صاحب نے گھر بیچا انہوں نے گھر کی قیمت، فار ایگزامپل 50 لاکھ تھی، تو کتنی قیمت لگائی؟ 1 کروڑ. تو جو خریدار تھا نا، اس نے کہا یہ تو 50 لاکھ کا گھر ہے، تو 1 کروڑ کس بات کے لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس بات کے کہ پڑوس میں کون ہے؟ صحابی ہے، اس کی قیمت کون دے گا؟ اتنا اچھا پڑوس چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو میرا دل ہے جو میں گھر مجبوری میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ یہ گھر نہیں چھوڑنے کا تھا. پڑوس میں کون رہتا ہے؟ صحابی رسول، صبح و شام ان کی زیارت ہوگی، ان سے سیکھنے کا کو ملے گا. اس پڑوس کی ویلیو ہے، دینا ہے دو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے، جس کو قدر ہوگی نا ان صحابی کی، وہ 1 کروڑ کے بجائے 2 کروڑ بھی دے دے گا. ہمیں اگر ابھی پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں صحابی کوئی رہتے ہیں، ہے نہیں صحابی، کیونکہ بعض جن لوگوں پہ جن آتا ہے وہ عامل کہتے ہیں یہ صحابی ہے جن، اس قسم کے فضول ڈرامے بھی چل رہے ہیں. ابھی کوئی صحابہ کرام سارے دنیا سے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہیں پتہ چل جائے بالفرض کہ کوئی صحابی ہو، تو اس گھر میں اگر کسی کے پاس پیسہ ہوگا اور اس کو صحابہ سے محبت بھی ہوگی، وہ 1 کروڑ اضافی دینے کے لیے تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ لوکیشن اچھی ہو. ذاتی گھر ہے مگر وہ گندے نالے کے ساتھ ہے بھائی، اور ادھر بھی ایک ہیروئن جی کا گھر ہے مشہور، اور ادھر بنگالی بابا مشہور جادو، جن کا جادو منہ چڑھ کے کیا بولتے ہیں، سر چڑھ کے بولتا ہے، اس کا گھر ہے. اور صبح و شام وہاں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے بکروں کی اور نظر و نیاز کی اور جن چڑیل بھوتوں کی، میں نا وہاں وہ سارا دھندا چل رہا ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ جو رہتے ہیں وہ ملک کے مشہور ہیروئنچی ہیں، سامنے نالا بہ رہا ہے. ایسا ذاتی گھر ذاتی منگلے گا کیا کرنا ہے آپ؟ اس سے بہتر ہے اچھے علاقے میں آدمی کس پہ رہ لے؟ کرائے پہ لے. تو ان چیزوں پہ خرچ کرے، اس کے بعد بھی اگر اضافی بچتا ہے پھر ذاتی گھر کی طرف توجہ دے. چلو یار ذاتی ہو جائے تو اور اچھا ہے، بچوں کے لیے ایک چیز محفوظ ہو جائے گی، مروں گا تو بچے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کسی کے سامنے، تو ٹھیک ہے. پہلے 3 اسٹیپ. لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیٹ کاٹ کاٹ کے گھر کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں. یہ پاگل پن ہے، پرلے درجے کی حماقت ہے. اپنی زندگی تو گزار دی آپ نے مجاہدوں میں، اب کیا فائدہ بھائی؟ تو میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا. تو یہ جو حدیث ہے نا جس میں نے بتایا کہ رجل القلب معلق بالمساجد، تو یہ 5واں شخص تو یہ ہے، اللہ نے حکم دیا گھروں کو آباد کرو. اور 6ٹا شخص، یہ میں نے خرچ کرنے کے فضائل اتنے بیان کیے ہیں، اس لیے بیان کیے کہ آج کے موضوع کے متعلق ہیں. کیونکہ 6ٹا شخص جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وہ شخص جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، ایسے خفیہ طریقے سے خرچ کرے کہ اس الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ سیدھے نے کیا خرچ کیا، ایسا اخلاص ہو. ایسا نہیں کہ یہ والا پنکھا جناب मैंने लगाया अपने अब्बा के सवाब के लिए, उस पर चिट लगाई दी है, वो वाला जनाब फलाने मैंने लगवाया है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो मुल्ला वो सुना है ना, कई दफा सुन चुके हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन वाला भूल तो नहीं गए, याद है, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। वो जो दिल्ली से सुना देता हूँ, मुल्ला नसीरुद्दीन कहीं जा रहे थे ना, तो कोई सियासतदान आया, उन्होंने कहा मुल्ला साहब, पहले जमाने में लिबास बड़े महंगे होते थे, मुल्ला साहब मुझे जलसे से खिताब कर रहे हैं तो आप अपना पजामा दे दें मुझे, ये जो नीचे का पजामा है ये बड़ा खूबसूरत पजामा है, आप मुझे दे दें। उन्होंने कहा ठीक है भाई ले लो। उन्होंने कहा जब आपने ये दिया तो तारुफ भी आप ही हर जलसे में मेरा करा दिया करें। ठीक है जी, मुल्ला साहब चले गए। मुल्ला साहब ने कहा कि ये बड़े सियासतदान, जल्दी सुना रहा हूँ वो करके फॉरवर्ड करके, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं और बड़े इनकी खिदमात हैं मुल्क और कौम के लिए, आप इनको वोट दें और ये बड़े ज़बरदस्त हैं, इनका जो पजामा है वो मेरा है, इनका जो पजामा है वो किसका है। फूस आया यार ये क्या हुआ है। तो जब जलसा खत्म हुआ उसने बोला ये क्यों बता रहे हो, ये एहसान करके जितला क्यों है, ये पजामा मेरा है। उसने कहा ठीक है मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये पजामा मेरा है। अगला जलसा हुआ, मुल्ला साहब ने तारीफें की, ये बड़े ज़बरदस्त हैं, यूं हैं, फलाना है, ढिमकाना है, और इनका जो पजामा है वो इन्हीं का है, वो मेरा नहीं है। इनका जो पजामा है वो इन्हीं का है, वो मेरा नहीं। फिर जी उसको बड़ा गुस्सा आया, उतर के कह रहा भाई ये बताने की क्या जरूरत है कि पजामा मेरा है, नहीं ये बताओ कि पजामा तुम्हारा है, नहीं ये बताओ कि पजामा मेरा है। अच्छा ठीक है अपनी बताओ। लेकिन अब जज्बा तो है ना कि सबको पता तो चले कि ये जो इतना खूबसूरत पजामा है ये किसका है, मुल्ला नसीरुद्दीन साहब। होती है ना एक ठड़क होती है यार, पता तो चले ना पब्लिक को, इखलास तो था ही नहीं ना। अब जनाब वो जलसे में तकरीर कर रहे हैं, ये जनाब ऐसे और यूं, ये बड़े जबरदस्त खतीब हैं, ये जनाब आपके लिए दो मेटर्निटी होम बनाएंगे, खवातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए। ये भी एक किस्सा है, एक सियासतदान तकरीर कर रहा था। सियासतदानों को इससे गरज नहीं होती कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे भी करने के नहीं करने, तो वो तकरीर क्या कर रहा था, कह रहा था कि हम दो स्कूल बनाएंगे लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग, दो कॉलेज बनाएंगे लड़कों के लिए अलग लड़कियों के लिए अलग, दो अस्पताल बनाएंगे मर्दों का अलग औरतों का अलग। एक साहब ने कहा हमारे यहां मेटर्निटी होम नहीं है, उसने कहा मैं दो बनाऊंगा, खवातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग। अबे अल्लाह के बंदे, तो ये तो पूछ ले कि इस कहते किसको है, बनाना हो तो पूछेगा ना। हंसने का भी तो फिलहाल चलाओ, वोट दो बाद में देखेंगे किस चीज का क्या मतलब। तो अब मुल्ला साहब ने ऐलान किया कि भाई ये बड़े जबरदस्त हैं, ये यूं करेंगे, और इनका जो पजामा है उसके बारे में मैं आपसे कोई बात करना नहीं, मैं ना ये बताऊंगा कि ये इनका है, ना मैं ये बताऊंगा कि इसके बारे में मैं कोई तबसरा। अब लोग हैरान यार ये पजामे के बारे में, तो उसने उतारा पजामा, बोला ये ले भाई ये पजामा लेके तू अपने घर जा, मैं अपनी वो शलवार में ही ठीक है, उसकी धोती में ही ठीक हूं। तो एहसान करके जीत लाना, अल्लाह ने यहां तो हदीस में आता है कि चुपके से सदका करो, चुपके से पता ही ना चले, तसद्दुक भी सदक। और याद रखो यहां तसद्दुक के मफहूम में हदिया भी दाखिल है, रिश्तेदारों को हदिया देना भी अल्लाह के लिए, कहीं भी अल्लाह के लिए खर्च करेंगे तो वो सब इस मफहूम में, मकसद सिर्फ अल्लाह के रिजा हो, रिश्तेदारी जोड़ने के लिए। जब आप रिश्तेदारों पर खर्च करते हैं तो ये किसके लिए होता है, अल्लाह के लिए। और एक और बात मैं जनरल कनॉलेज के लिए बता दूं, लिखा जाता है कि पढ़ा नहीं जाता, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा जाता, मजा तो आता है पढ़ने में। तो जनरल नॉलेज के लिए एक चीज आपको बता दूं कि लोग आजकल रिश्तेदारों को जो हदिया देते हैं तो हदिया में चीजें देने का रिवाज ज्यादा है, जबकि हदिये में पैसे देने की फजीलत, बोलो भाई। आपने अपने भाई को बहन को कोई चीज लाके दे दी, वो पता नहीं उसके इस्तेमाल की हो या ना हो, जितने की चीज खरीदी है उतने पैसे अगर उसको दे देते तो वो जो अपनी जरूरत की चीज होती वो उससे खरीद लेता। तो इसलिए पैसे देने का रिवाज ज्यादा डालना चाहिए हदाया में, बाकी चीजें भी आप दे सकते हैं। मौलाना तारी अमील साहब का मैंने कहीं बचपन में बयान सुना, उन्होंने फरमाया मेरे पास खुशबुओं के बोरे भरे हुए हैं घर में, उनके वो लोग उनसे अकीदत करते हैं ना, जो भी आता है क्या लेके आता है, खुशबू, तो खुशबुओं के क्या जमा हो गए, बोरे। तो लोग उलमा के बारे में भी समझते हैं इनको खुशबू दो, इनको खुशबू दो, इतनी महंगी महंगी लोग खुशबूएं खरीद के ले आते हैं, बाज दफा आदमी का दिल कुड़ता है कि क्या कर रहा है भाई वो खुशबू लगाने की। भाई हर आदमी का खुशबू में अपना मिजाज होता है ना, अपना मिजाज होता है वो खुशबू। और एक खुशबू से बात याद आई, اللہ کا واسطہ خوشبو لگایا نہ کرو زبردستی. بعض لوگ کہتے ہیں عقیدت میں ٹھوک دیتے ہیں خوشبو. حضرت آپ پلیز ہاتھ آگے لائیں. وہ کچھ سعودی عرب میں کیا ہوا, ایک صاحب نے زبردستی ٹھوک دی خوشبو. تو جیسے ہی ٹھوکی ہے, بیچاروں نے تو محبت عقیدت میں کی تھی, لیکن محبت عقیدت میں وہ کام کرنا چاہیے نا جو سامنے والا. آپ کو کیا پتا یہ خوشبو ان کو پسند بھی آئے گی. خوشبو میں تو ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو میں نے بہانہ کی, مجھے نے کہا واش روم جانا ہے. میں واش روم گھر پہ گیا صابن سے ہاتھ دھونے کے لیے. ان کے سامنے تو بیچاروں کا اب تو نہیں پتا چلے گا کون تھے. ان کا دل رکھنے کے لیے تو میں نے ماشاء اللہ بڑی زبردست اور لگائی کر کے. میں نے اندازہ ہو گیا, میں نے کہا یہ تھوڑی دیر میں بے ہوش پڑا ہوا ہوں گا یہاں. تو میں نے کہا واش روم جانا ہے, تھوڑی سی تقاضا ہے. انہوں نے کہا جی جا سکتے ہیں. تقاضا تو ہر مسلمان کو آ سکتا ہے کسی بھی وقت. تو میں گیا, اصل میں صابن سے میں نے ہاتھ دھونے سنواری اور دھو گئی. تو لوگ زبردستی ٹھوک دیتے ہیں. ہر خوشبو ہر آدمی کو پسند نہیں آتی, ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. اور تو اس لیے سب سے بہتر ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے دینے چاہیے. ہاں, پیسوں کے علاوہ چیز جب دینی چاہیے, جب آپ چاہتے ہیں کہ میری ایک یادگار فلاں کے پاس رہے. بعض دفعہ آپ رشتے دار کو ہدیہ دیتے ہیں, ایسا گفٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کو کیا رہے وہ. جیسے شادی کے موقع پر آپ نے اپنے دوست کو گھڑی دے دی, اس کے مزاج کی گھڑی دے دی, یعنی آپ کو پتا ہے اس کی وہ کس طرح کی گھڑی اچھی دے دی, تاکہ اس کے ہاتھ میں رہے گی تو ہمیشہ اس کو یاد آئے. تو یہ محبت بڑھانے کا. ایسی صورت میں پیسوں کے بجائے چیز دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ بندہ اتنا مالدار ہوتا ہے کہ اس کو پیسے دو تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. اب آپ سیٹھ عابد کو, پتہ نہیں زندہ ہے داؤد آ گیا نا اب تو, سیٹھ داؤد, داؤد ابراہیم, آپ نے اس کو بلایا, 5 روپے ہدیہ دے دیے. اس کو غصہ آئے گا, یار میں اتنا کروڑ پتی, میرے لیے 5 روپے کی ہے تو یہ بے وقوفی کی بات. ہمارے بزرگوں کا یہ دستور رہا تھا, جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نصیحت کی ہے کہ پڑوسی کے ہدیے کو حقیر مت سمجھو. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب پڑوسیوں نے کوئی ہدیہ بھیجا تو کیڑے نکالنا شروع, اس سے اچھا تو ہمارے گھر میں پکتا ہے. یہ کیا, یہ دیکھو یہ پائے ہیں, اس کو پائے بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پائے بنا کے بھیج دی کسی پڑوسن نے, یہ پائے ہیں, اصل میں صحیح پکا نہیں تھا تو ہمارے یہاں بھیج دیا. بھائی اس نے فری پھوکٹ میں ایک چیز بھیج دی آپ کے پاس, تو قدر کرو محبت کی. اسی طرح یاد رکھو, کسی مالدار کو کوئی غریب آدمی اگر کوئی سستی چیز دے دے, تکبر نہ کرو اس پہ کہ یار یہ مجھے کیا دے رہا ہے, میں تو ایسے میرے پاس تو بہت. تکبر نہیں کرو, اللہ تکبر کی نحوست سے اللہ آپ سے وہ نعمت چھین لے گا. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ایسا استغنا تھا کہ ان کو ہدیہ دینا بڑا مشکل کام تھا. وہ بہت چھان پٹک کرتے تھے کہ بندہ مخلص بھی ہے, مجھے نیچا دکھانے کے لیے تو نہیں دے رہا کہیں. یہ وہ کیا کرتے تھے, ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بھری محفل میں حضرت کو ایک سیٹھ نے بہت بڑی رقم دی. حضرت نے اس محفل میں وہ رقم قبول کر لی, اس محفل میں قبول کر لی. بعد میں کیا ہوا کہ تنہائی میں گئے اور اس کو بلا کے کہا کہ یہ واپس لو, مجھے نہیں چاہیے. فرمایا کہ اگر میں اسی وقت واپس کر دیتا تو تمہاری اس میں بے عزتی تھی اور میری عزت تھی. میں اگر سب کے سامنے واپس کرتا نا تو لوگ کیا کہتے, واڑے بڑے زبردست مولانا صاحب ہیں, اتنی بڑی رقم کیا کر دی انہوں نے, ٹھکرا دی. فرمایا اس وقت قبول کرنے میں میری بے عزتی تھی اور تمہاری عزت تھی, میں نے تمہاری عزت کی لاج رکھی ہے, لیکن مجھے یہ رقم نہیں چاہیے, واپس کر دی. یہی معاملہ حضرت حکیم الامہ کا ہوا. جمعے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور خطبے میں بیان کر رہے ہیں, ایک غریب آدمی کھڑا ہوا, حضرت آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. وہ چھوٹی سی رقم اس نے چارہ نے, جیسے آج کل یہ ہوتا ہے نا 5 روپے, آج کل کا 1 روپیہ فرض کر لیں آپ, 1 روپے. اور اتنا سیدھا تھا, اس نے کہا یہ 1 روپیہ دے رہا ہوں آپ کو, اس میں سے 5 روپے مجھے واپس کر دیں, 5 روپے ہدیے کی رکھ لیں. ہم اور آپ ہوتے کیسا دماغ گھوم جاتا نا, ارے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے, میں 5 روپے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ, ٹھیک, یا کسی سیٹھ کو دے دو, کتنا تکبر آئے گا. لیکن یہ تھے اللہ والے لوگ, جن کو آج لوگوں نے اللہ والوں کی فہرست سے نکال دیے. پھر طنز کیے جا رہے ہیں, یوٹیوب پہ کلپ بنائے جا رہے ہیں بزرگوں کے خلاف. جو ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کرنے والے, جن کی برکت سے ہمیں ایمان ملا ہے, انہی کو لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ تھے تو انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے اور اسلام محفوظ ہوا ہے. تو اس نے, حکیم الامہ نے کیا کیا, کسی بندے سے کہا کہ جاؤ بھائی 1 روپیہ کھلا کراؤ, 5 روپے مجھے دے دو, 5 روپے اس کو. اس سیٹھ کے ساتھ ایسا سلوک, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ سیٹھ لوگ جو ہے نا بعض کیا کرتے ہیں مولانا لوگوں کو بھری محفل میں چیزیں دے کے نیچا دکھاتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے ان سے اتنے تعلقات ہیں اور یہ ہمارے ٹکڑوں پہ سب کی یہ نیت نہیں ہوتی بھائی کہ بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کی یہ نیت ہو اس لیے قبول کر لیا اور بعد میں الگ محفل میں لوٹا دیا اس کو. اور اس غریب آدمی سے کیسے لیا ہے, اس غریب آدمی سے کیسے ہدیہ لیا کہ سب کے سامنے لیے اور 5 روپے اس کو واپس بھی دیے. یہ نہیں کہا کہ جب تھے ہی نہیں تو دینے کی ضرورت کیا تھی. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو 5 روپے ہدیہ دیا کرتا تھا, حالانکہ حضرت کروڑپتی تھے, کروڑپتی یعنی ایسی بڑی گاڑی حضرت کی اور ایسا ماشاءاللہ حضرت کا جاہو جلال. ہم 5 روپے لفافے میں ڈال کے حضرت کو کیا, وہ کیا اوقات تھی ان کے لیے 5 روپے کی. تو عقل مند آدمی کبھی حقیر چیز سے ناک, وہ تو حضرت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا نا, وہ تو نہ گھر کا خرچ, 5 روپے کی کیا ویلی ہوتی ہے, کوئی غریب تو نہیں بیٹھا بھائی, بہت ہی زیادہ غریب ہو. تو 5 روپے کی تو غریب کی نظر میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے نا. تو وہ 5 روپے چلو اس زمانے میں 10 روپے کے برابر تھے, وہ کتنے بڑے سیٹ تھے, مگر حضرت ایسے. اور بڑی رقم دینا حضرت کو مشکل تھا, بڑی رقم دینا کیا تھا حضرت کا ایک زمانے میں معمول تھا, کوئی بڑی رقم لے کر آیا ادھر لی اور ادھر فوراً کسی اور کو ہدیہ دے دی. اور عجیب بات ہے ہمارے حضرت کا مزاج یہ تھا, حضرت فرماتے تھے جب میں غریب تھا تو میں ہدیہ لے کے فوراً کسی اور کو گفٹ دے دیا کرتا تھا, جب اللہ نے مجھے دولت دے دی تو اب میں ہدیہ وصول کرنا شروع کر دیا. یہ کیوں ایسا کرتے تھے, کیونکہ جب غریب تھے نا تنخواہ بہت کم تھی, تو فرماتے تھے میرے دل میں خیال آتا تھا کہیں یہ جو سیٹھ صاحب ہدیہ لے کر آئے ہیں یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے ہدایا پہ ان کے ہدیوں پہ چل رہا ہوں میں, اس لیے ہدیہ وصول تو کرتا تھا تاکہ اس کو برا نہ لگے, لیکن اسی کے سامنے کاش ہم لوگ اس وقت ہوتے تھے دائیں طرف ہم جا کے بیٹھ جاتے, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون لے گیا پتہ نہیں کتنے سارے ہدیے. تو اسی کے سامنے حضرت کیا کرتے تھے, فوراً کسی اور کو پکڑا لے تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو سیٹھ صاحب کو, کیونکہ یہ بعض سیٹھ سب نہیں ان کے دماغ بہت خراب ہو جاتے ہیں. پیسہ آتا ہے نا آدمی میں تکبر, وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کس کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں, میرے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں, میں ہوں تو یہ ہیں, کیونکہ مولوی صاحب نے سیٹھ صاحب سے ذرا اچھی طرح سے بات کر لی, ہلوائی کے لیے کہہ رہے ہیں اب یہ جو ہے نا اس کو دباؤ, ٹھیک ہے. تو بعض تو دب جاتے ہیں, بعض مولوی دبتے نہیں, وہ کہتے ہیں بھائی رہو تمیز سے. ہمارے حضرت کی ایسا محفل تھی کہ اس میں امیر غریب میں فرق نہیں تھا. ایک سیٹھ صاحب تھے حضرت کے مرید بھی تھے, ایک دفعہ حضرت نے ان کو باقاعدہ اٹھایا, بولا آپ پیچھے بیٹھے ہیں, یہاں علماء بیٹھے ہیں تو علماء آگے بیٹھیں گے, آپ کہاں بیٹھیں گے, پیچھے بیٹھیں گے. لیکن وہ بےچارے نیک آدمی تھے, وہ پھر بھی آتے تھے پابندی سے, جو صحیح آدمی نہیں ہوتا وہ تو بھاگ جائے گا, بولے گا یار یہ کیسے مجھے پیچھے بٹھا دیا, میں اتنا بڑا آدمی. تو بھائی آپ اتنے بڑے ہوں گے اپنے گھر پہ ہوں گے, یہ خانقاہ ہے, یہاں اہل علم آگے ہوں گے اور پبلک پیچھے ہوگی, چاہے وہ مالدار ہو یا کچھ بھی ہو. تو حضرت جب غریب تھے ادھر ہدیہ لیا اور ادھر فوراً کسی اور کو گفٹ دے دیا, جب اللہ نے دولت دے دی تو پھر ہدیہ لیے تھے, کیونکہ حضرت کو پتا تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے کہ اس کے ذہن میں کبھی یہ وہم بھی, میری گاڑی دیکھ کے کبھی اس کے ذہن میں وہم بھی نہیں آئے گا کہ یہ میرے ہدیے. حضرت کی گاڑی اتنی مہنگی تھی, کویت کے گاڑی سنانے کا واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں, بات چل پڑی تو سنا دوں. 60 سال کی عمر تھے ہمارے حضرت کے پاس, غربت تھی, بہت کم تنخواہ تھی, پھر زمینوں کی انکم آنا شروع ہوئی, زمینوں کی آمدن آنا شروع ہوئی. تو حضرت کے بیٹے سعودی عرب چلے گئے تھے مدینہ یونیورسٹی, انہوں نے بہت بڑی گاڑی خرید لی, اچھی اچھی گاڑیوں کی. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں سے زیادہ مہنگی گاڑی خریدوں گا تاکہ پتا چلے کہ باپ کون ہے, میں ہوں. ایسا نا میرے بیٹے کی گاڑی دیکھ کے لوگ سمجھے یہ ہے باپ, باپ کے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے نا, ان کا اسٹائل تھا یہ بات چیت کا. تو فرماتے ہیں میں شو روم گیا, میں نے کہا کہ گاڑی دکھاؤ, میں نے کیا کہا, بڑے مزے لے لے کے سناتے تھے, میں نے کہا کہ کیا دکھاؤ, حضرت نے گھر نہیں بنایا, گاڑی اچھی رکھی ہے, سواری ہے نا, گھر کرائے کا تھا, اچھی جگہ پہ تھا, زندگی بھر حضرت نے گھر نہیں بنایا, گاڑی ایسی بنا لی جس میں گھر آ جاتا ہے, کیونکہ گاڑی میں سہولت ہے نا, لانگ روٹ پہ آپ جا رہے ہیں, ایسی گاڑی تھی کہ جب اس میں بیٹھتے تھے ہمارا دل نہیں چاہتا تھا کہ پولیس بلوانی پڑتی تھی ہمیں اتارنے کے لیے, ایسی گاڑی تب بھی کھڑی ہوئی ہے جامع رشید کے تہخانے میں. تو حضرت گئے, حضرت نے فرمایا کہ گاڑی دکھاؤ, تو انہوں نے کہا مولوی آدمی ہے اس کو کیا, وہ پرانی پرانی ایف ایکس ٹائپ کی چیزیں لا کے کھڑی کر دیں, فرمائیے گاڑی دکھاؤ. انہوں نے کہا آپ کی رینج کیا ہے, حضرت فرماتے تھے رینج کو چھوڑو گاڑی دکھاؤ, ایسے ہی قصہ سناتے تھے بڑے مزے سے. تو وہ کہتا ہے بھائی آپ کی کوئی رینج تو بتائیں. تو فرمایا رینج کو چھوڑو, گاڑی دکھاؤ, گاڑی جمع تو کرنا نہیں ہے نا, پیسہ جو آ رہی ہے انکم, بھائی ٹھیک ہے گاڑی بھی لیں گے. خوراک بھی بڑی لشپش تھی, سیب کھاتے تھے بڑے خاندانی قسم کے ناشتے میں. جب پاکستان میں سیب ختم ہوتا ٹورنٹو سے سیب آتے تھے, پیٹیاں آتی تھی وہاں سے منگواتے تھے. وہی میں بتا رہا ہوں نا کس پہ خرچ کرو, خوراک پر. تو پھر کیا ہوا, ایران عراق, اس وقت عراق پر اتحادیوں نے قبضہ کر لیا, کویت پر بھی, کویت پر صدام حسین نے قبضہ کیا, تو کویت کے سارے شہزادے دائیں بائیں بھاگ گئے تھے. تو ایک شہزادہ گاڑی لے کر آیا ہوا تھا پاکستان, پتا چلا اس شہزادے کے پاس بڑی ٹائٹ قسم کی گاڑی ہے. پھر حضرت نے اس شہزادے سے, کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی. ظاہر ہے وہ کیا ہوگی, اس کو کیا کہیں گے ہم, بالکل آئی کیو لیول, آپ اس کو کہیں گے گاڑی, آئی بات سمجھ میں, اس کو کیا کہیں گے ہم گاڑی, وہ حضرت نے خریدی تھی. تو جب اتنی دولت آ گئی پھر حضرت نے ہدیے لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, ایک لاکھ روپے بھی لے کر آ رہا ہے, لیکن حضرت کا استغنا ایسا تھا, آخرت پر یقین ہے نا, آخرت پر یقین. تو ہدایہ وصول تو کر رہے ہیں, اتنے لوگ لفافے بھر بھر کے نوٹوں کے لاتے تھے, لیکن ہوتا کیا تھا, یہ اس سے بھی عجیب ہے, وہ حضرت کے ہاں میز کے اوپر ایسے نوٹوں کی گڈی بنی ہوتی تھی. حضرت فرماتے تھے یہ تھوڑی دیر کے لیے میری ملکیت میں ہیں, اور اب یہ کیا ہونے والے ہیں, صدقہ. کچھ بھی نہیں رکھتے تھے, گاڑی کا پیٹرول ڈالا, گیس بجلی کا بل, اور بچوں کی تو شادیاں ہو گئی تھیں, بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو گئی, وہ سب اپنے اپنے گھر میں, بیٹے بھی سب شادیاں کر کے, وہ تو سعودی عرب چلے گئے تھے, تو مختلف ملکوں میں ان کی تشکیل تھی. اب حضرت اور حضرت کی اہلیہ, ان کے لیے جو ماہانہ راشن چاہیے 1500 یا 2000 روپے مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت بنتا تھا, 2000 رکھے. اس کے بعد حضرت یہ نہیں دیکھتے تھے کتنا آ رہا ہے اور کتنا جا رہا ہے. زمینوں کی جو آمدن آتی تھی نا, تو حضرت سے گنی نہیں جاتی تھی. حضرت فرماتے مجھے نوٹ گنتے ہوئے کراہت ہوتی ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے, نہیں آ رہی بات. جیسے آئے نا نوٹ, ہم لوگ تو کیسے گنتے ہیں, ایسے تھو لگا لگا رہن کر کے دیکھتے ہیں, پھر قائد اعظم پورے طور پر نظر بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, اور پھر گنیں گے یار ایک اور دفعہ. گننا چاہیے معاملات میں صفائی کے لیے, گنے اس نیت سے کہ سامنے والے نے کہیں زیادہ نہ دے دی ہو, گنے ضرور, ہر ایک کی نقل اتارنی نہیں اتارنی چاہیے. لیکن حضرت کے دل میں پیسے کی محبت بالکل بھی نہیں تھی, نہیں تھی. تو اس کا یہ, اس کی وجہ سے نا حضرت سے, حضرت کو تھا بھائی میں نے تو 10,000 15,000 2,000 روپے رکھنے, باقی مجھے کہ, تو اس کو دکھانے کے لیے گنتے تھے جو پیسے لے کر آتا ہے نا, کیونکہ وہ اگر اس کے سامنے بھی نہیں گنیں گے تو ڈنڈی مارنا شروع کر دے گا نا, تو کھانا شروع کر دے گا. تو گن میں کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے گنتے, بعض دفعہ ایک کے بجائے دونوں گن لیتا ہوں میں, ایسا ان کو ٹینشن ہوتی تھی. اور گڈیاں آتی تھیں, فرماتے تھے یہ تھوڑی دیر کے لیے میری ملکیت میں ہے. اور پھر آخر عمر میں حضرت نے فیصلہ کیا کہ جتنا بھی ہے نا میرے پاس, جو گھر میں, سب صدقہ کر دوں. پھر ایک وجہ سے حضرت نے صدقہ نہیں کیا, فرمایا کہ اگر میرے پاس نصاب کے بقدر بھی مال نہیں رہے گا تو مجھ پہ زکات فرض نہیں ہوگی, پھر زکات ادا کرنے کا مزہ نہیں آئے گا, وہ تو نفلی صدقہ بن جائے گا نا. تو اتنا رکھا کہ زکات فرض ہوا کرے, اور ہر سال زکات دیا کرو تاکہ زکات کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے. یہ صرف ہمارے حضرت نہیں تھے, ہمارے اقابر کا یہی استغنا تھا, ادھر پیسے آئے اور ادھر پتلی گلی سے نکلے. چھوڑو بھائی, بچوں کی شادیاں ہو گئی, اب کیا بچا کے کرنا ہے, بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئی, بیٹے جاب کر رہے ہیں, اب کیا کرنا ہے, جس نے کمانا ہے بنانا ہے, گھر بنا لے. البتہ آخر عمر میں حضرت نے صرف اتنا کیا کہ میں اگر مر گیا تو یہ گھر چونکہ مدرسے کا ہے, مدرسے نے دیا ہوا تھا نا گھر, تو اہلیہ کے لیے حضرت نے ایک فلیٹ خریدا. گنجائش ہے تو بھائی چلو خرید لو, کہ میں مر گیا تو میری اہلیہ کے لیے ایک گھر کا انتظام, بولو بھائی, ہو. تو وہ انتظام حضرت کر کے گئے, ورنہ حضرت کا اس طرف بھی ذہن نہیں جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر کتنی خوش و خرم زندگی گزاری, دولت کی محبت نہیں ہے. تو ایسا چہرہ حضرت کا چمکتا تھا خوشی سے, 78-80 سال کی عمر میں بھی بالکل جوان لگتے تھے. ایک دفعہ ڈاکٹر نے دل چیک کیا, انہوں نے بولا ایسا دل جوانوں کا نہیں ہوتا, اتنا مضبوط دل ہے ماشاءاللہ آپ کا. ہم ٹینشن سے کیا ہو رہے ہیں پاگل, ہائے یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں, اور جب پیسہ نہیں تھا تو سیب ٹورنٹو سے نہیں منگوائے, سیب کھائے نہیں ہے. جب پیسہ نہیں تھا نا تو کہا کہ جب پیسہ نہیں ہے تو میری ضرورت سیب ہے ہی نہیں. ایک دفعہ انڈے بیچنے والا آیا, اس نے کہا آپ روزانہ ہم سے کتنے انڈے لیا کریں گے. انہوں نے فرمایا میں تو انڈے بہتر ہیں میرے گھر میں, انتظام ہے. حالانکہ انتظام نہیں تھا, تھوڑا سا گول بات گھمائی, فرمایا انڈا خریدنے کے پیسے تھے ہی نہیں, تو بغیر انڈے کے ناشتہ کیا ساری زندگی, اور کہا کہ بس ایک دفعہ ڈاکٹر نے کہا آپ پھل کھایا کریں, تو فرمایا دل میں سوچا کہ کہا کہ میرے پاس اگر پھل کے پیسے ضرورت ہوتی نا میرے جسم کو تو اللہ پھل کے پیسے بھی دیتا, تو اللہ نے جب پھل کے پیسے نہیں دیے تو اس کا مطلب ہے مجھے پھل کی ضرورت نہیں. یہ ڈاکٹر بےچارا اپنے لحاظ سے صحیح کہہ رہا ہے مگر غلط کہہ رہا ہے, بغیر پھل کے پھر بھی 80 سال زندہ رہ گئے ماشاء اللہ. اور وہ شوگر ہو گئی تھی حضرت کو آخر 78 سال کی عمر میں, پتہ ہی نہیں چلی کسی کو کہ شوگر ہے, تو اس لیے انتقال ہو گیا. ورنہ اگر وہ شوگر ٹریس ہو جاتی تو اسباب کی دنیا میں بھی 20-25 سال حضرت کے صحت جو تھی نا اس سے نہیں لگتا تھا کہ 20-25 سال میں بھی اس دنیا سے جائیں. بہرحال موت کا ایک وہ متعین ہے, وہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, وہ بیماری ٹریس نہیں ہوئی, اس لیے وہ میٹھا بھی کھا رہے ہیں اور وہ ساری جو بھی چیزیں تھیں وہ شوگر بڑھتی چلی گئی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس سے دماغ مفلوج ہو گیا بالکل باڈی, مگر وہ شوگر کا آخر دم تک, کیونکہ حضرت علاج کرانے کے بھی قائل نہیں تھے. حضرت کہتے تھے اب 75-76 سال کا ہو گیا نا, آرام سے مرنے دو مجھے, یہ بھی ان کا تھا کہ بھائی چھوڑو جانے تو کیا کرنا ہے زندہ رہ کے, تو بڑے آرام سے دنیا سے چلے گئے. لیکن بہرحال کوئی 75 سال کا وہ شوگر ہو تو وہ علاج کرائے, ٹھیک ہے نا, ہر چیز ہر ایک کی فالو کرنے کی نہیں ہوتی. تو جلدی سے بات سمیٹتا ہوں, تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ایک وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو چپکے سے صدقہ, اور صدقے میں سب سے پہلے کیا ہے, روکڑا خرچ کیا کرو ماں باپ پہ, روکڑا سمجھتے ہو نا جو کماتے ہو. اللہ صحابہ نبی سے آگے پوچھتے تھے کہاں خرچ کریں, تو اللہ نے فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین, ابتدا کہاں سے ہو, والدین سے, والاقربین پھر قریب سے قریب رشتہ دار, سب سے زیادہ ثواب والدین پہ خرچ کرنے کا ملتا ہے, پھر قریب سے قریب رشتہ دار, خونی رشتے بھائی اور بہنوں پہ. جب باہر جاتے ہو تو بھائی بہنوں کے لیے گفٹ بولو نا یار لایا کرو, اتنی بڑی عبادت ہے رشتوں کو جوڑنا, یہ بھی چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی تھی. اور ان کو پیسے دیا کرو بھائیوں کو بہنوں کو, یہ لو جی 5,000 کا کڑک کڑک نوٹ, خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا وہ, یہ لو جی چیک. آج کل کیا کرتے ہیں, لفافے جو چلتے ہیں نا وہ بھی رسم کے طور پر, بچہ پیدا ہو گیا تو 500 روپے جرمانہ دینا ہے, وہ ہدیہ نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتا ہے جرمانہ, کہ انہوں نے بھی دیا تھا ہمارے جب پیدا ہوا تو کم بختوں کو بھی دینے ہی پڑے. اندر سے یہی ہوتا ہے کہ مصیبت, شادی ہو رہی ہے ولیمے میں, اس کم بخت کو لفافہ دولہے کو دینا ہے, وہ پھر جا کے گن, مجھے تو پہلے ان باتوں پہ یقین نہیں آتا تھا لیکن لوگوں نے بتایا ایسا ہوتا ہے, انہوں نے ڈائریوں میں لکھا ہوتا ہے انہوں نے کتنے دیے تھے ہم نے کتنے دینے, یہ کیا ڈرامے بازی ہوئی. اس لیے دو ہی نہیں, میں کبھی بھی کسی ولی میں اول تو میں جاتا نہیں, جاتا ہوں تو ایک دھیلا بھی نہیں دیتا, چاہے ہمیں کنجوس سمجھے کچھ بھی سمجھے, بڑا جاؤ ہم نہیں دے دیں, جو مرضی سمجھ رہے ہم کو کنجوس بول دو ہم نہیں دے گا, کیوں دیں, شادی آپ کی ہو رہی ہے خرچہ ہمارا ہو, ہماری ہم بھی جب ادھر کیا تھا تم لوگوں نے, تو نہیں دو کسی کے کچھ کہنے سے کچھ بھی, کوئی کنجوس کہہ دے. اللہ نے کہا نا چپکے سے صدقہ کرو, چپکے سے. ایک ہمارے رشتے دار کی شادی ہوئی, وہ بیچارے غریب تھے تو پابندی لگا دی لفافوں پر, اور میرے بارے میں تو ان کو پتا تھا کہ ایک دھیلا بھی یہ نہیں دے, اب یقین ہو گیا نا, تو ان کو میں نے سائڈ پہ لے جا کے تھوڑے سے پیسے پکڑا دیے. میں نے کہا میرے سے یہ مایوس ہے تو میں اب اس کو, یہ باقی ہدیہ کہلائے گا, دل کی خوشی سے دیا جا رہا ہے. اسی طرح یاد رکھو, بعض لوگ علماء سے ملنے آتے ہیں, دور سے ملاقات کے لیے آتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی جاؤ ملاقات کے لیے تو ہدیہ لے کے جاؤ, ایسا نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, اس کو بوجھ نہ سمجھا کرو کہ حضرت جی ناراض ہو جائیں گے, حضرت جی سوچیں گے یار اتنی دور سے میں یہ میرے سے ملنے آئے اور خالی. جب یہ سوچ آ رہی ہے تو گفٹ مت دو, گفٹ وہ ہوتا ہے جو بالکل دل کی خوشی اور رغبت سے ہوتا ہے, جہاں ذرا سا یہ آ گیا نا کہ یار اگر ان کو, ان عالم کو یا اپنے فلاں بھائی کو یا فلاں رشتے دار کو نہیں دیا اس دفعہ میں نے, تو یہ دل میں سوچیں گے تو پھر نہیں دو, کیونکہ ٹینشن فری ہو گئے, جو کام ہوگا اس میں برکت ہوگی. ایک صاحب یہاں آتے تھے سعودیہ سے, جب بھی آتے تھے اجوا کھجوروں کا ڈبا لے کر آ رہے تھے میرے لیے, جب بھی آ رہے, تو مجھے یہ ہوا کہ اب جب یہ آئیں گے نا تو اب اگر بالفرض ان کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہوگا تو یہ لے کر آئیں گے, کیوں, مولوی صاحب امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں تو اجوا کھجور چل پڑی ہے مدینہ سے. اگلے کے میرے ذہن میں تو نہیں تھا لیکن اگلے کے دل میں تو آ سکتا ہے, اگلا خالی ہاتھ آتے ہوئے ڈرتا ہے. میں نے ان کو فون کر کے کہا, میں نے کہا ڈبا لانے کی آپ کو اجازت نہیں, بالکل نہیں, ایسے ہی آ جائیں, ٹھیک ہے, سلام کریں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, فضل کے لیے سے نکلے. اور میرا بھی یہ معمول ہے میرے پاس لوگ مہمان بن کے آتے ہیں چائے سے زیادہ کا نہیں پوچھتا میں, چائے سے زیادہ نہیں پوچھتا, کیونکہ کھانا کا اگر پوچھ لیا تو بعض دفعہ کھا لیتا ہے وہ. حقیقت ہے, ایک دفعہ میں نے پوچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ارے بھائی اب کھانے کا ٹینشن یار, اب ادھر سے اس کو خادم کو بھیجو ہوٹل پہ یا گھر والوں کو بے وقت تنگ کرو, چلو کبھی زندگی میں کسی کے ایک ہاتھ آ رہا ہو تو وہ تو ایک ٹینشن والی ہو جاتی ہے نا. تو ابھی کچھ دن پہلے کچھ لوگ آئے, انہوں نے میں نے چائے کا پوچھا, انہوں نے کہا ہاں چائے, وہ بیٹھ گئے, وہ کافی ٹائم لگا باہر. تو اب تو میں چائے کبھی اتنا ہلکا سا پوچھتا ہوں تو چائے ایسے کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہ آئے, اور اگر دیکھا بول دینا کہ نہیں, میں کہا چلو چلو ٹھیک ہے, ٹائم نہیں ہے, سارا دن چائے پلاتے رہیں بیٹھ کے تو کام کب کریں گے. اور ہمارے حضرت کا یہ معمول تھا, وہ تو باقاعدہ بتاتے تھے کہ کوئی مجھ سے ملنے آئے گا تو چائے نہیں پلاؤں گا, پہلے اعلان کیا. بتا بزرگوں کے مختلف معمولات ہوتے ہیں نا, بعض بزرگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر ایک کو کھلا. ہمارے حضرت سخی بہت تھے, لوگ ان کے اس عمل کو دیکھ کے سمجھتے تھے ماذا اللہ کنجوس ہیں کھلا نہیں رہے, حالانکہ ہم نے ان کی سخاوت دیکھی تھی نا. تو بزرگوں سے بد اعتمادی نہیں ہونی چاہیے, بعض کی عادت ہوتی ہے جب آؤ گے تو کھلائے بغیر بھیجیں گے نہیں, وہ یہ بھی ایک اسٹائل ہے, یہ بھی ایک انداز ہے. اور بعض کی عادت ہوتی ہے کہ نہیں کھلائیں گے, وہ کہنے ہمارا ٹائم زیادہ قیمتی ہے, تو یہ دونوں اسٹائل ہیں. تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے زبردستی کھلانا. ابھی میں وہاں تھا مدینہ منورہ میں, تو وہاں ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ, جن کا بھی ماضی قریب میں انتقال ہوا, ان کی خانقاہ میں نے دیکھی. تو وہاں جو علماء حضرات تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو حضرت تھے وہ اتنے سخی تھے کہ خانقاہ میں جو بھی آتا تھا حضرت کے خرچے پہ کھانا کھا کے جاتا. اتنے لوگوں کو روزانہ کھلانا یہ معمولی بات نہیں ہے, شیخ اپنے خرچے پہ اپنے مریدوں کو کھلا رہا ہوں, مارکیٹ میں ایسے شیخ شارٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے تو ہوں گے کہ شیخ مریدوں کے خرچے پہ چل رہا ہو کھا رہا ہو, سارے مریدوں کو اپنے خرچے پہ کھلا رہا ہو, اللہ نے پیسہ دیا اور وہ اتنا لٹا رہا ہو, ایسے شیخ مارکیٹ میں شارٹ ہوتے ہیں. تو اس قسم کے بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, تو وہ کھلا رہے ہیں اپنے خرچے پہ. تو میں نے کہا کہ آپ کا تو یہ اسٹائل ہے کہ آپ یہاں مریدوں کو فری میں کھلا رہے ہیں, میں نے کہا ہمارے حضرت کا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ. حضرت نے اسٹیل کی پلیٹ پر لکھ کے باقاعدہ کندہ کرتے ہیں نا, وہ لکھ کے لگایا ہوا تھا یہ خانقاہ ہے خیراتی مسافر خانہ نہیں ہے, یہ خانقاہ ہے خیراتی مسافر خانہ نہیں ہے, یہاں جو بھی کھائے گا اپنے خرچے پہ کھائے گا. تو جو بھی مرید اصلاح کے لیے آئے گا نہ لنگر کھا سکتا ہے, وہ بعض خانقاہوں میں ہوتا ہے بھائی بعض سیٹ لوگ لنگر کھلا دیتے ہیں مریدوں کو, بھی بےچارے اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں تو چلو بریانی میری طرف سے. اب اس میں دو نمبر لوگ بھی گھساتے ہیں, کھا کھا کے گردنیں موٹی ہو رہی ہیں, فری پھوکٹ میں مل رہا ہے, پوچھو کہ کیوں پڑے ہوئے, اس کہہ رہے ہیں اصلاح کے لیے آئے ہوئے, ایسے کیوں پڑے ہوئے, یوں کر کے گردن موٹی توندے نکل رہی ہیں, کیوں آئے ہوئے, اصلاح کے لیے آئے ہوئے. ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے حضرت نے قانون کیا بنایا تھا, یہ خانقاہ ہے خیراتی مسافر خانہ نہیں ہے, لنگر ونگر نہیں چلتا تھا اس میں, جو آئے گا نا اصلاح کے لیے یہاں جتنے دن ٹھہرے گا کھانے کے پیسے پہلے, اور پہلے تو اتنی سختی تھی کہ اس میں دو روٹیاں الاؤ تھی, تیسری روٹی اگر کھائی نا تو اس کے الگ سے چارجز ہوں گے, تاکہ روکڑا خرچ ہوگا تو اصلاح ہوگی. ہمارا ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ایسے اخلاص سے صدقہ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتا نہ چلے. تو اپنے بھائیوں کو رشتے داروں کو غریب بیوہ کوئی بہن ہو چپکے سے جا کے لفافہ پکڑا دیا کرو, اور پھر خاندان میں ڈھنڈورا نہیں پیٹو, یہ جو بہن ہے نا اس کے گیس کا بل میں دیتا ہوں, اس کا تو بجلی کا بل میں دیتا ہوں, آج یہ میرے سامنے اتنا سر چڑھ کے بول رہی ہے. پوری دنیا میں کیا کرتے ہیں وہ ملا رسی الدین والے پجامے والا قصہ ہو جاتا ہے, ہر جگہ باتوں میں گھما گھما کے. ہاں البتہ اگر کوئی آپ نے ظلم کر رہا ہو جس پر آپ نے احسان کیا, اس کو پھر تانا دینا جائز ہے کہ بھائی ہم نے تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا, ہم تم سے بدلہ نہیں مانگ رہے, مگر ہمارے ساتھ سلوک تو اچھا کرو, ایسے موقع پہ تانا دینا جائز ہے. اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے, کوئی زیادتی کر رہا ہو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یار ہم نے تمہارے مشکل وقت میں اتنا خیال کیا اور آج تم ہم سے تمیز سے بات نہیں کر رہے. دوسری صورت کیا ہے قرآن نے, بس بات ختم کر رہا ہوں میں, دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار پبلک کو دکھا کے بھی خرچ کرنا چاہیے, اصل تو یہ چپکے سے کرے لیکن کبھی کبھار پبلک کو. قرآن میں دونوں کا ذکر ہے, اللہ نے فرمایا کہ سرًا وعلانیتًا جو لوگ ہمارے راستے میں چپکے سے اور کھلے عام خرچ کرتے ہیں, یرجون تجارت لن تبور, یہ ایسی تجارت کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو کبھی کبھار پبلک کو دکھا کے بھی خرچ کرنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. جیسے آپ اپنے گھر میں اپنی بہن پہ خرچ کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کے سامنے خرچ کر دیں, تاکہ آپ کے بیٹے دیکھیں کہ میرا باپ اپنی بہن کو اتنا کھلا رہا ہے تو کل مجھے بھی اپنی بہنوں کو بولو بھائی کھلانا ہے. زبانی ترغیب سے نہیں ہوگا. آپ اپنے بچے کو بیٹے کو 100 دفعہ ترغیب دیں, بیٹا میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کا خیال رکھنا, بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو دیکھو یہ تمہاری بہنیں ہیں ان کا خیال کرنا. 1 گھنٹہ تقریر کر دیں درود شریف پڑھ کے, بیٹا دل میں پتا کیا ہوگا, ابا نے کون سا اپنی بہنوں کا ہے. کچھ بھی نہ بولے, جب بہن گھر آئے آپ کی اپنے بیٹوں کے سامنے بہن کو لفافہ پکڑا دیا, کبھی چپکے سے بھی دیں اور کبھی بچوں کو دکھا دیں. بچے پوچھیں گے ابا ان کو کیوں دے رہے ہو, میری بہن ہے بیٹا, بھائی تو بہنوں پہ خرچ کرتے ہیں, یہ تو ہماری پرمپرا ہے, یہ تو ہمارا رواج ہے, ہمارا کلچر ہے. بیٹا کہے گا, بیٹا خود نہیں بول رہا ہوگا, اس کو گنتی کون سکھا رہا ہے, اماں گنتی سکھا رہی ہے. ابا سے پوچھو گی یہ کیوں بھائی اتنا کیوں دے رہے ہو, تو وہاں سے گنتی کچھ اور, وہاں سے جو گنتی سکھائی جائے گی اس کی پرواہ نہ کریں. تو وہ ماں بھی یہ کر لے, ماں کیا کرے جب اس کی بہن آتی ہے, بڑی چھوٹی بہن آ رہی ہے تو ماں کیا کر لے, اپنی بیٹیوں کے سامنے اس کا تھوڑا خیال کر لے, اپنے شوہر سے ہی بے شک لے کے کر لے کہ بھائی تو اپنے بہنوں کو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیا کرو, ہم بھی اپنی بہن بھائیوں پہ خرچ کر لیا کرے. شوہر اگر انسان کا بچہ ہوگا تو انشاءاللہ کیا خیال ہے, تھوڑی بہت اس کو بھی دے دے گا. انسان ہونا بڑا مشکل کام ہے, یہ بتا دو. ہمارے حضرت فرماتے تھے بندہ تلاش کرنا اس زمانے میں, فرماتے تھے کہ چراغ لے کے دیکھو تمہیں سب کچھ ملے گا, غفار بھائی بھی ملیں گے, وسیم بھائی بھی ملیں گے, اور عبداللہ بھائی بھی ملیں گے, اور سلیم کباڑیا بھی ملے گا, وسیم گولے گنڈے والا بھی ملے گا. حضرت فرماتے تھے مگر انسان نہیں ملے گا. فرمایا چراغ لے کے تلاش کرو گے انسان بڑی مشکل سے ملے گا, انسان بن جائے انسان کسی طریقے سے. تو اولاد کے سامنے آپ جب خرچ کریں گے, میں ایک جانتا ہوں, ایک صاحب کا امریکہ سے فون آئے, وہ بہت پیسے خرچ صدقات و خیرات کی رقم بھیجتے تھے میرے پاس, بھیجتے تھے کہ یہاں پاکستان میں غریب زیادہ ہیں تو ادھر. تو ان سے کہتے ہیں آپ اتنی رقم بھیجتے ہیں, ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم بھیجتے تھے. اب تو 2-3 سال سے ان سے رابطہ منقطع, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. تو وہ بھیجا کرتے تھے, میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا ہیں, کون سی قوم ہے؟ تو انہوں نے ایسی قوم کا نام دیا جو کنجوسی میں مشہور ہے. نہیں کسی قوم کا نام نہ لیں, اور اس قوم کا نام بھی نہیں لیا انہوں نے, وہ کنجوسی میں مشہور ہے. تو میں نے کہا یہ تو کنجوسی میں مشہور قوم ہے اور آپ کی ثقافت اتنا صدقات و خیرات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو میں نے دیکھا ہے صدقات و خیرات کرتے ہوئے, کسی مولوی صاحب کی تقریر نہیں سنی انہوں نے, نہ کوئی یوٹیوب پہ کوئی ثقافت پہ کوئی ورک شاپ دیکھی انہوں نے. انہوں نے کیا کیا, اپنے ابا کو دیکھا, کہہ رہے میرے ابا, اچھا اپنے رشتہ داروں پہ بھی بہت خرچ کرتے تھے, بہنوں پہ بھائیوں پہ. تو کہہ رہے میرے ابا کی عادت تھی کہ اپنی آمدن میں سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم چچا اور پھوپھوں پہ, ہماری چچاؤں اور پھوپھوں پہ تقسیم کرتے تھے. تو کہہ رہے وہی چیز کی مجھے بھی عادت پڑ گئی. کہہ رہا میں خرچ نہیں کروں تو میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. تو جیسے برائی کی لت پڑتی ہے, ہیروئن جی کو نشہ نہ ملے تو دماغ خراب ہوتا ہے نا, ایسے ہی سخی آدمی کی جیب سے جب پیسہ خرچ نہیں ہوتا تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کنویں میں پانی جمع ہو رہا ہے, سڑ جائے گا, اس کا بہنا ضروری ہے. تو اگر ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں گے تو کل قیامت کے دن جہاں لوگ دھوپ اور گرمی میں جل رہے ہوں گے, اللہ جن 7 افراد کو, 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے, ان میں سے انشاءاللہ ایک ہم بھی ہوں گے اگر ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں. اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے, صفت کیا ہے؟ صرف اللہ کو. اچھا رشتے داروں پہ خرچ کرنے میں لوگ کہتے ہیں یار وہ تو نرم, پھر بھی صحیح تمیز سے بات نہیں کر رہے. تو جب اللہ کے لیے خرچ کرو گے نا تو آگے اس کا رسپانس نہیں بھی ملے گا تو بھی ٹینشن نہیں ہوگی. کیا خیال ہے؟ آپ نے بھائی کو لفافے میں پیسے ڈال کے پھر بھی وہ تمیز سے بات نہیں کر رہا تو آپ کو غم بھی نہیں ہوگا, یار میں یہ کر رہا ہوں کہ تمیز سے بات نہیں کر رہا. کوئی بات نہیں بھائی, میں نے کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ تو بدلہ دے رہا ہے نا, بلکہ اللہ اور زیادہ بڑھا دے گا اگر وہ تمیز سے بات کر لے گا. کر لیتا تو تھوڑا سا ثواب دنیا میں مل جاتا نا. قرآن میں آتا ہے نا کہ جب یہ نیک لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے شکریہ نہیں مانگتے. شکریہ نہیں, تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تم نے تھینک یو کہہ دیا تو کوئی ثواب کم نہ ہو جائے, تھینک یو کہہ دیا تو کوئی ثواب کم نہ ہو جائے, اتنا اخلاص مطلوب ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر پھر بھی یقین نہ آئے نا سخاوت کا, سعودی عرب میں جا کے رہیں, سعودی عرب میں کچھ دن عربوں کے ساتھ رہیں، یا جو ہمارے مشائخ ہیں نا وہاں، جو خانقاہیں ہیں ہمارے مشائخ کی مکہ اور مدینہ میں، ذرا وہاں جا کے ان دیکھیں ان بزرگوں کو، پھر آپ کو انشاءاللہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. عربوں میں آج بھی بڑی سخاوت ہے، عرب عیاش ہیں، سب کچھ ہیں، مگر پیسے خرچ کرنے میں بڑا ہاتھ کھلا ہوتا ہے. تو اسراف نہ شروع کر دیں، آمدن سے زیادہ نہ خرچ کریں، لیکن آمدن کے اندر اندر دل بڑا رکھنا چاہیے. صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی جگہوں پر غربا مساکین پر خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اب حدیث میں ایک نام رہ گیا ہے، یعنی ایک فرد رہ گیا ہے، چھ ہو گئے نا کمپلیٹ، تو سات آدمی ہوں گے، ان میں سے ایک آخری کون بچا ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. ٹھیک ہے. بزرگوں کا ہاتھ چومنا کہیں بدعت تو نہیں؟ جائز ہے، بزرگوں کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، بزرگوں کا وہ بشرتے کے. سوال یہ ہے کہ شرعی پردہ کسے کہتے ہیں اور چاچی مامی سے پردہ ہے؟ جی ہاں، چاچی مامی سے پردہ نہیں ہے، چاچی مامی کا پردہ ہے آپ سے. پردے کا حکم عورت کو ہے، مرد کو نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بہنوں ہی نے شرعی پردہ کر لیا ہے. میں نے کہا بہت بہت افسوس ہوا یار، بہنوں ہی تھوڑی پردہ کرے گا، سالیاں پردہ کریں گی بہنوں ہی سے. کیا نام کے ساتھ محمد لگانا جائز ہے؟ جائز ہے. کہنے بے حرمتی تو نہیں؟ نہیں، کچھ نہیں بے حرمتی. فرض عقائد کون کون سے ہیں جن کے نام ماننے پر انسان مسلمان؟ یہ ایمان مفصل جو ہے نا، ایمان مفصل وہ پڑھے، وہ عقائد ہیں جن کو مانے بغیر ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. کش، الہام اور سماع موتا جیسے عقائد کیا فرض ہیں؟ نہیں نہیں کوئی فرض نہیں ہے. انجینئر صاحب کے نزدیک کلمہ گو مشرک کافر نہیں ہوتا، کیا یہ درست بات ہے؟ کیا مسلمان اور مشرک کے علاوہ بھی کوئی تیسری قسم ہے جسے کلمہ گو مشرک کہتے ہیں؟ بھائی اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے تو چاہے وہ ہزار دفعہ کلمہ پڑھے پھر وہ اسلام سے، پھر بھی وہ اسلام سے خارج. لیکن شرک واضح لفظوں میں ہونا چاہیے، ایسی بات نہ ہو کہ تعویل کرتا ہوں، گھما دیتا ہوں بات کو. بالکل دو ٹوک الفاظ میں ایسی کفریہ بات کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیا امام کو سری نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اکثر حنفی ائمہ نہیں پڑھنے کے قائل. کیا نماز ہو جائے گی فاتحہ پڑھے بغیر؟ قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ لازم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز میں فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے. اسی وجہ سے امام مالک کا مذہب ہے کہ پہلی رکعت میں صرف واجب ہے، باقی تین رکعتوں میں لازم نہیں ہے. لیکن حنفیہ نے احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی کہ سفر میں آخری دو رکعتیں ساقط ہوتی ہیں، پہلی دو ساقط نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب پہلی دو یہ جوڑی ہیں، تو اس لیے دوسری کو پہلی پر قیاس کر کے احتیاطاً کیا کر دیا؟ واجب کر دیا. باقی رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں جب آتا ہے فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو پھر مقتدیوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے. تو حدیث میں پوری حدیث صحیح مسلم کی ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ اور آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو پتہ یہ چلا یہ امام اور منفرد کے بارے میں، کیونکہ مقتدی کی تو سورت ملانے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو جیسے آخری دو رکعتوں میں سورت ملانا واجب نہیں ہے، تو ایسے ہی آخری دو رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا بھی واجب، فرض کی، نوافل یا سنت کی نہیں، فرض کی آخری دو رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا بھی واجب نہیں، پڑھنا بہتر ہے. بھارت تشہد میں انگلی کو اشہد اللہ الہ پہ اٹھانا اور لا الہ پہ نیچے کر دینا کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے. رفع سبابہ جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہو، پھر احناف کیوں عمل نہیں کرتے؟ بھائی رفع سبابہ، سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں، حدیث میں رفع کا حکم ہے تو احناف اٹھاتے ہیں. باقی حدیث میں جو آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کانا یحرک، اس کو حرکت دے رہے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوں یوں کر کے حرکت دے رہے تھے. جب اٹھا کے گرایا ہے، اور حدیث میں گرانے کا ذکر، جھکانے کا ذکر ہے، گرانے کا نہیں ہے. اس لیے ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ انگلی اٹھائی جائے اور پھر اس کو گرا دیا جائے، یعنی جھکا دیا جائے، پورا نہ گرایا جائے. سمجھ رہے؟ تو افضل طریقہ یہ. باقی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں بھی اٹھایا انگلی تو بھی ٹھیک ہے، تو ایک معمولی درجے کا استحباب ہے. پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تواتر سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو اگر کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہیں بھی انگلی اٹھاتا، اور اس پہ لڑنا تو بہت ہی فضول قسم کی حرکت ہے. کیا خیال ہے؟ انگلیوں پہ لڑ رہے ہیں، انگوٹھے پہ لڑو تو کوئی بات بھی ہے. چلو، کیا قرآن و حدیث سے اسلامک فائنانس کے انسٹرومنٹس جیسا کہ مشارکہ، مضاربہ، مرابحہ، اجارہ ثابت ہیں یا نہیں؟ احادیث سے ثابت ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہیں. مکہ سے مدینہ عمرہ کر کے چلے گئے، کیا آپ دوبارہ عمرہ کی نیت کر سکتے ہیں؟ یہ ضروری ہے کیا؟ اگر مدینہ چلے گئے، اب مدینہ سے جب مکہ واپس آئیں گے تو عمرہ لازم ہو جائے. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ نے اپنا گھر جہاں بنایا نا، تو اس کے ایک باؤنڈری اللہ نے کھینچ دی حرم کی کہ یہ میرے گھر کی دیوار ہے بس، حرم، حدود حرم، اس میں احرام میں نہ بھی ہو تو بھی جانور مارنا حرام ہے، اس کی پابندی ہے. پھر حدود حرم سے لے کر میقات تک ایک الگ باؤنڈری کھینچ دی اللہ نے کہ بھائی جو باہر سے آئے گا وہ میقات سے ہی پابندی شروع ہو جائے گی، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے گھر کے گرد دو باؤنڈری ہیں، ایک حرم والی اور ایک میقات والی. یہ اللہ کے گھر کی عظمت ہے کہ جب آپ اس میقات کے باہر سے آؤ گے آفاقی کہلاؤ گے، اور جب بھی آپ آؤ گے مکہ جانے کے لیے تو پہلے آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا، اللہ کے گھر کی حاضری دینی پڑے گی، اس کے بعد آپ اپنے چچا سے ملنے جاؤ، ماموں سے ملنے جاؤ، جہاں ملنے جاؤ. اللہ کہیں گے پہلے کیا ہوگا، پہلے ہم جیسے کوئی گاؤں میں دادے نانے ہوتے ہیں، آپ جب امریکہ سے آتے ہو تو پہلے اماں کے گھر جاؤ گے نا، کیا خیال ہے؟ وہاں جا کے دادا کے گھر میں حاضری دو گے، ابا کے گھر کے خاندان کے بڑوں کے گھر جاؤ گے، پھر تم. تو اللہ نے بھی کہا کہ احرام کی پابندی ضروری ہے، یہ اللہ کے گھر کی عظمت ہے. 25 دسمبر پر بیان کریں، کیا بیان کریں 25 دسمبر پر؟ کرسمس منانا تو حرام ہے بھائی، غیر مسلموں کا تہوار ہے، انہیں کو منانے دو، آپ اس میں شرکت نہ کریں. کوا حرام ہے یا حلال، کھانا جائز ہے؟ کیونکہ آج کل مارکیٹ میں بہت چلا ہوا ہے کہ یہ لوگ کوے کھاتے ہیں یہ نہیں، اللہ خیر کرے. کوا جو ہے نا، کوا شکل سے تو حلال نہیں لگتا، لیکن کوے کو اگر باندھ کے، بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اس پہ کلپ نہیں بنا دینا، کوا حلال لکھنے کا فتویٰ ہے. کوا اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف غذا کھلائی جائے، صاف ستھری غذا، تو پھر وہ حرام، اس کا کھانا جائز ہے. مگر ہر جائز چیز کھانے کی ہوتی نہیں، بعض چیزوں سے طبیعی نفرت ہوتی ہے، اجتناب ہی کرنا چاہیے. میرے علم میں نہیں آج تک صدیوں میں کسی صحابی نے کبھی کوا کھایا ہو، یا کسی تابعین نے کھایا ہو، یا کسی مسلمان نے کھایا. جو چیز نہیں کھا رہے تو چھوڑ دو. اصول اور ضابطوں کے لحاظ سے بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں مگر کھانے کی نہیں ہوتی. تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ اسٹاک ایکسچینج میں تھے، وہ گوشت کھاتے تھے. بلکہ دوست کیا، مجھے یاد آیا میرے بڑے بھائی کا واقعہ ہے، انہوں نے بتایا کہ اسٹاک ایکسچینج میں ہم لوگ گوشت، تو ہندو لوگ گوشت نہیں کھاتے. تو ایک دفعہ ہم نے ہندو کو تکے وکے کھلایا، اوڑا اسے، یار یہ بڑی زبردست چیز ہے، ہم خام خام میں اوائڈ کرتے ہیں، تو اب سے تو میں گوشت کھاؤں گا. تو 3-4 دن کے بعد آیا، اس نے کہا میں تو 3 دن سے گوشت ہی کھا رہا ہوں، پرندے شکار کر کے کہ گوشت کھا رہا ہوں پرندے. ہم نے کہا، بھائی نے پوچھا اتنے پرندے کراچی میں کہاں سے آ گئے یار؟ جس اس نے کہا میرے گھر کی منڈیر پر جو کوا بیٹھا میں اس کو مار کے کھا رہا ہوں. انہوں نے کہا درد تمہارے کی جب نہیں کھاتے تھے تو گائے کا اور بکرے کا نہیں کھاتے تھے، کھانے پر آئے تو کوے کھانا شروع کرے، تو اس لیے کوے نہ کھائیں. منت کی حقیقت اور اس کا دائرہ کار بتا دیں. کوئی شخص منت مانے کہ بیٹا پیدا ہوا تو محرم کے 10 دن کالے کپڑے پہنوں گا، یہ منت پوری نہیں ہے. منت عبادت کی ہوتی ہے، کالے کپڑے پہننا کوئی عبادت نہیں ہے، تو یہ منت لازم نہیں ہوگی بلکہ جائز نہیں ہوگی. مجھے عذاب قبر کا سن کر اکثر خوف اور کپکپی تاری ہوتی ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی عمل بتا دیں. کبیرہ گناہوں سے بچیں، عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. جے ٹی آر میڈیا پہ آپ نے قرآن کریم بھول جانے کے متعلق ایک حدیث بیان فرمائی تھی، اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ حدیث سے مراد حفظ بھول جانا ہے، ناظرہ بھول جانا ہے. یہ جو لوگ بچوں کو حفظ نہیں کراتے اس خوف سے کہ کہیں بھول گئے تو عذاب ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ حدیث میں آتا ہے نا جو قرآن حفظ کر کے بھول گیا تو بہت بڑا عذاب ہے. تو اس حدیث کی تشریح میں جو راجع قول ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ کے پڑھنا بھی اگر بھول جائے، زبانی پڑھنا اگر بھول گیا تو نعمت سے محرومی تو ہے مگر اس پر عذاب نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ حافظ کو جو اللہ نے ایک نعمت دی تھی اس کی بہت بڑی ناقدری کی ہے اس نے، یہ تو ایک ہے، اس کا تو یعنی اس میں تو جتنا رویا جائے کم ہے، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اس خوف سے بچوں کو حفظ نہیں کرانا کہ کہیں بھول نہ جائیں، یہ غلط ہے، سمجھ لیں. بچوں کو حفظ کرا دیا کریں، پھر کوشش کریں یاد رکھیں، اگر بھول بھی گئے تو کم از کم حفظ کرنے کے بعد کا بھولاوا عام بھولے ہوئے سے بہرحال اچھا ہوتا ہے، پھر بھی روانی سے پڑھ لیتا ہے وہ. کیا یہ سمرگل تیجا ساتواں چہلم کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں؟ اس کی کوئی شریعت میں تفصیل ملتی؟ تیجا 40واں ملتا ہی نہیں ہے تو تفصیل کہاں سے ملے گی اس کی؟ جو بندہ مر جائے دنیا سے تو اس کے لیے احسان ثواب کیا کرے، صدقات و خیرات کیا کرے، ساری زندگی دعا کرتے رہیں، نہ تیجا کرنے کی ضرورت نہ 40واں کرنے، آرام سے اس کو بس دعا مانگتے رہیں ساری زندگی اس کے لیے، تو یہ کافی ہے میرا خیال. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.